السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة، اللہم ذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ کل ہم نے سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کے 9 رکوعوں کا ترجمہ مکمل کیا تھا. سورۃ البقرہ کے حوالے سے بات اچھی گئی تھی کہ اس سورت کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے اور دوسرا 22 رکوعوں پر. پہلے حصے میں خطاب کا غالب رخ ہے سابقہ امت مسلمہ بنو اسرائیل کی طرف، اور دوسرے حصے میں خطاب کا رخ ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. جو پہلا حصہ ہے اس میں 4 رکوع تمہیدی نوعیت کے ہیں، وہ ہم پڑھ چکے. اس کے بعد 10 رکوع ہیں کہ جن میں براہ راست بنو اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے، 1 رکوع میں بنی اسرائیل کے لیے دعوت اور 9 رکوع میں ان کے لیے ملامت. ملامت اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی ناشکری، ان کی ناقدری، ان کی شرارتیں، گویا ان پر ایک فرد جرم عائد فرما رہے ہیں. ان 10 رکوع میں سے ہم 5 رکوع پڑھ چکے ہیں اور 5 رکوع باقی ہیں. انشاءاللہ آج اس حصے کی تکمیل ہو جائے گی. اس کے بعد پھر 4 رکوع آئیں گے اس پہلے حصے کے جو تحویلی نوعیت کے ہیں، کہ جن میں مضمون ہوگا تحویل امت کا. اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کو دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کرتے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر فائز کرنے کا اعلان فرمائیں گے. کل تشریح کے دوران ایک غلطی ہوئی ہے، اس کی سچی کر لیجیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر جو نعمتیں نازل کی تھیں ان میں ایک نعمت تھی من اور سلوہ کی. تو میں نے جو وضاحت کی تھی من کی، اصل میں وہ سلوہ کی تھی، اور جو سلوہ کی وضاحت ہے وہ من کے لیے. تو یہ اصل میں من اترتی تھی آسمان سے جو شبنم، اس کے قطرے جم کر وہ بن جاتے تھے اناج کی صورت میں، یہ اصل میں کہلاتا تھا من. اور سلوہ اصل میں کہتے تھے پرندوں کو، چھوٹے چھوٹے پرندے، اور وہ جھنڈ کے جھنڈ آ جاتے تھے بنی اسرائیل کے پاس، اور انہیں ان پرندوں کو پکڑنے کے لیے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، ہاتھ ہی سے ان کے قابو میں آ جاتے تھے. تو سلوا پرندوں کا نام ہے، اور من شبنم کے جم جانے والے قطروں کا نام. اس تصحیح کے بعد اب ہم شروع کر رہے ہیں آج کے حصے کا ترجمہ کا سلسلہ. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور یاد کرو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا. بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی چنگل سے ایک معجزے کے ذریعے سے آزاد کرایا. کل یہ بات ہم نے پڑھ لی. سرائے سینا میں آئے, اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہوئے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا کوہ طور پر, 40 دن کا ان سے روزہ رکھوایا. اس کے بعد اللہ نے انہیں تورات عطا کی, اور اس کے بعد پھر بنو اسرائیل کو اس بات کا پابند کیا کہ اب وہ تورات میں دی گئی شریعت کی پابندی کرے. لیکن وہ اس حوالے سے کچھ پسو پیش کر رہے تھے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایک خوف کی کیفیت طاری کی تاکہ کچھ ان کو ان پر لرزہ طاری ہو, ان کے دلوں میں گداز پیدا ہو اور یہ تورات کی تعلیمات پر عمل کا عہد کرے. تفسیر پھر اس کی یہ ہے جو سورہ اعراف آیت 171 میں آئے گی کہ ایک دم طور پہاڑ, اتنا بڑا پہاڑ, وہ ایک دم بلند ہوا آسمان پر, اور بنو اسرائیل سہرہ سینا میں جس جگہ پر اس وقت موجود تھے ان پر آ کر معلق ہو گیا. کأنہُ ذلہ, یہ الفاظ آئے سورہ اعراف میں, جیسے کہ وہ ہو صاحبات. اب بنو اسرائیل پر ایک خوف اور لرزہ طاری ہوا, اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے ایک میثاق لیا. اس میثاق کا ذکر اس سے پہلے کی صورت میں آ چکا ہے. وَإِذْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, جبکہ ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اس طور پہاڑ کے زیر سایہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے ایک میثاق لیا. اس میثاق میں اللہ نے ان سے کن کن باتوں کا عہد لیا وہ تفصیل اب آ رہی ہے. یہ معاشرتی ہدایات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یہ معاشرتی ہدایات بنو اسرائیل کے لیے بھی تھی, اور بعد میں یہی معاشرتی ہدایات ہمارے لیے بھی ہیں. آگے چل کر یہ مضمون سورہ نساء کی آیت 36 میں بھی آئے گا. پھر اس کے بعد ذرا مزید وضاحت کے ساتھ آئے گا سورہ انعام کی 3 آیات میں, آیات 151, 152, 153, اور پھر مزید تفصیل کے ساتھ یہ مضمون اپنے نقطہ عروج کو پہنچے گا سورہ بنی اسرائیل کے 3rd اور 4th رکن میں. تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, یاد کرو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا. لا تعبدون الا اللہ, سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی, اللہ کی اطاعت. لا تعبد لمخلوق فی معصیۃ الخالق, خالق کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہ ہو. اگر کسی کی مخلوق میں سے اطاعت ہوگی تو وہ اللہ کی اطاعت کے تابع ہوگی. لا تعبدون الا اللہ, یہ ہے میثاق کی پہلی شک, اور ہر جگہ یہی شک آپ کو نظر آئے گی, سورہ نساء میں بھی, سورہ انعام میں بھی, سورہ بنی اسرائیل میں بھی, کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی, کسی اور کی بندگی, کسی اور کی اطاعت نہیں کرو گے. تمہاری محبت کا مرکز و محور بھی اللہ ہوگا, اور اس کے بعد تمہاری اطاعت کا بھی مرکز و محور اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, یہ ہے والدین کے حقوق کی اہمیت. 5 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق بیان کیے. پہلا حق اللہ کا ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی. اس کے بعد دوسرا حق والدین کا ہے. اطاعت میں اللہ کے بعد رسول کا حق ہے, اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت. محبت میں اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت. لیکن جہاں تک حقوق کا معاملہ ہے, ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو اپنے حق کے بعد رکھا ہے, اور یہ مضمون ہم دیکھیں گے قرآن پاک میں ہمارے سامنے 5 مرتبہ ہے. تو فرمایا دوسری شک عہد کی یہ تھی کہ تم والدین کے ساتھ کرو گے حسن سلوک. وذل قربا, اور قرابت داروں کے ساتھ جو تمہارے رشتہ دار ہیں, رحمی رشتہ دار. والیتامہ, اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین, اور محتاجوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا, اور یہ کہ تم کہو لوگوں کو اچھی بات, لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ, ان کے حق میں اچھی بات کرو, ان کی خیر خواہی چاہو. واقیم الصلاح, اور قائم کرو نماز تاکہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق برقرار رہے, اللہ کی یاد کا سلسلہ مسلسل اس کو بار رہے. وآتوا الزکاۃ, اور دو زکات تاکہ اس سے تمہارا تزکیہ ہو. دلوں سے مال کی محبت نکلے گی تبھی اللہ کی محبت داخل ہوگی. یہ دین کی بنیادی تعلیمات ہیں. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مثبت انداز ایک رجوع, اور زکات اس کا یہ بھی اللہ ہی کی طرف رجوع ہے, لیکن یہ ہے سلبی انداز کہ دل سے دنیا کی محبت کو نکالو تاکہ اللہ کی محبت دل میں آئے. تو فرمایا قائم کرو نماز اور دو زکات. ثم تولیتم, لیکن اس کے بعد تم اس عہد سے پھر گئے. اللہ قلیل منکم سوائے تم میں سے چند کے وان تم مورزون اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے. یہ بنو اسرائیل کا وتیرہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ عہد کرنے کے بعد اس عہد کے خلاف ورزی کرتے ہیں. ولا تزال تطلع علی قائنۃ منہم, سورہ مائدہ میں آ جائے گا کہ نبی آپ کو ہمیشہ ان یہودیوں کی طرف سے بد عہدی کا تجربہ ہوتا رہے گا. تین قبیلوں نے معاہدہ کیا تھا اللہ کے رسول سے مدینے میں, اور اس کے بعد تینوں قبیلوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی مصاف مدینہ تھا. اور اس کے بعد حال میں جو تجربے ان کے ساتھ ہوتے رہے, انہوں نے کیمپ ڈیوڈ میں جب معاہدہ کیا تھا مصر کے ساتھ, اسی میں وعدہ کیا تھا کہ ہم غزہ کا علاقہ بھی خالی کریں گے, مغرب بھی کنارہ بھی خالی کریں گے, لیکن بعد میں وعدوں سے پھر گئے. فلسطینیوں سے اس میں جو معاہدہ کیا اس سے پھر گئے. تو یہودی ناقابل اعتبار ہے, ان پر اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ نے قرآن مجید میں ان کا یہ وتیرہ بیان کر دیا کہ برابر ان کی طرف سے بد عہدی اور وعدہ خلافی کا تجربہ ہوتا رہے گا. تو فرمایا کہ تم نے اس عہد سے پھر گئے سوائے تم میں سے چند کے, وان تم مورزون اور تم ہو ہی ہراس کرنے والے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, یہ اب ایک اور آگے کے دور کا میثاق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بنو اسرائیل کو دعوت دی گئی کہ آؤ فلسطین پر حملہ کریں اور وہاں سے مشرک قوم کو نکال کر وہاں تورات کی شریعت کو نافذ کر کے ایک عادلانہ معاشرے کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرے, تو انہوں نے کورا جواب دے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم آپ کے ساتھ جا کر جنگ نہیں کریں گے. سورہ مائدہ کے چوتھے رکوع میں مضمون آئے گا. 40 سال تک پھر اللہ نے ان کو صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی تھی. اس کے 40 سال بعد پھر یوشع بن نون کی قیادت میں جو صحرا میں نئی نسل پروان چڑھی, انہوں نے پھر جہاد کیا فلسطین کے خلاف اور وہاں پر ایک حکومت اپنی قائم کی انہوں نے. لیکن وہاں پر حکومت قائم کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس جو اقتدار ملا تھا اس کی عیاشیوں میں جس طرح سے یہ کھو گئے, تو کچھ عرصے بعد دوبارہ زوال سے دوچار ہوئے. تو جس وقت یہ فلسطین پر قابض تھے اس وقت انہوں نے کیا کیا شرارتیں کی ہیں, ان میں سے ایک شرارت یہاں پر بیان ہو رہی ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا, لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ, کہ دیکھنا آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا, وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ, اور نہ ہی تم اپنوں کو ان کے گھروں سے نکالنا. فلسطین میں یہ 12 قبیلے الگ الگ آباد تھے اور ان کی باقاعدہ بستیاں وہاں پر قائم ہوئیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ آپس میں مت لڑنا, کہیں آپس میں دوبارہ میں انتشار پیدا نہ ہو جائے, نہ آپس میں خون بہانا ایک دوسرے کا, اور نہ ہی اپنوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنا, ان کی بستیوں سے نکالنا. تم اقرار تم, تو تم نے پھر اس کے بعد اقرار کیا, وان تم تشہدون, اور تم خود اس کے گواہ ہو. تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اس کا اقرار کیا تھا کہ تم آپس میں نہیں لڑو گے اور نہ اپنوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرو گے. تم انتم ہاؤلاء, پھر یہ تم ہی تو ہو, تقتلون انفسکم, کہ جو قتل کرتے ہو اپنوں کو, وتخرجون فریقا منکم من دیارہم, اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان, تم ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. جو ہے وہ ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے پر حملہ کیا اور ان کی بستیوں پر قبضہ کر کے انہیں گھروں سے باہر نکال دیا. اب اس کے بعد ہوتا کیا تھا کہ جو وہاں پر مشرکین پہلے سے آباد تھے وہ لوگ پھر پکڑ لیتے تھے ان لوگوں کو کہ جن کو یہ بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرتے تھے, انہیں گرفتار کر لیتے تھے. پھر وہ بنی اسرائیل کو پیغام بھیجتے تھے کہ آپ کی نسل کے کچھ لوگ, آپ کی قوم کے کچھ لوگ ہمارے پاس قیدی ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں اپنی شریعت کے مطابق تو فیصلہ کر لیجئے, اتنا تاوان دے دیجئے اور ہم آپ کے قیدی رہا کر دیں گے. تو اب یہ ان کے اوپر اپنے دین کا ایک سکہ بٹھانے کے لیے کہ ہم کتنے دین پر عمل کرنے والے ہیں. تو جب ان کی طرف سے پیغام آتا کہ بھئی ہمارے پاس آپ کے لوگ کچھ قیدی ہیں, آپ اپنی شریعت کے مطابق ان کو چھڑا لیجئے اور اس کا اتنا فدیہ دے دیجئے, تو فوراً یہ فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے تاکہ غیروں پر یہ تاثر قائم ہو کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں اور بڑے شریعت کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں. آگے اسی کا ذکر ہے. فرمایا وَإِيَّاكُمْ اُسَارَى, پھر اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں قیدی بن کر, تو فَادُوهُمْ, تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ, حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا, تم نے نکالے کیوں تھا کہ فدیہ دے کر انہیں چھڑانے کی ضرورت پیش آئے. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کیا تم کتاب کی شریعت کی کچھ باتوں کو مانتے ہو کچھ باتوں کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو بدلہ نہیں ہے تم میں سے اس کا جو کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا، الا خزي في الحياة الدنيا، مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، اور ایسے لوگ روز قیامت لوٹائے جائیں گے بدترین عذاب کی طرف، وما الله بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں تاویل خاص، یہود کا یہ جرم کہ کچھ شریعت کی باتیں مان لی کچھ نہیں مانی، اس کی سزا اللہ نے بتا دی، اور تعویل عام کے اعتبار سے قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہدایت، اسی آیت سے اصول سمجھ میں آیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر جزوی عمل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو سزائیں دے گا، دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن اشد العذاب، شدید ترین عذاب۔ لہذا اس آیت کی روشنی میں آج ہمیں بھی اپنے زوال کی وجہ سمجھ میں آ جانے چاہیے۔ ہمارا معاملہ بھی بالکل یہی ہے کہ ہم بھی شریعت کے کچھ احکامات پر عمل کرتے ہیں اور کچھ احکامات کو دھڑلے سے پاؤں تلے رونتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بعض آپ کو بڑے بڑے حاجی اور نمازی اور لمبی لمبی داڑیاں سب کچھ نظر آئیں گی، اور مسجدوں کے اندر چندے دینا اور نیکی کے کام کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کاروبار چھوٹی ہے، سود پر قرضے لے کر بڑے بڑے محل اور بڑی بڑی کوٹیاں اور مکانات بنا رکھے ہیں۔ تو ایک اللہ کا حکم بڑا یاد ہے کہ نمازیں پڑھنی ہے اور عمرہ کرنا ہے اور حج کرنا ہے، لیکن دوسرا اللہ کا جو حکم ہے کہ سود اللہ اس کے رسول کے ساتھ جن کے مترادف ہے اس کی پرواہی نہیں۔ مسجد کے اندر آ کر بہت زیادہ اپنے مذہبی رنگ کا نقشہ پیش کرنا، اور وہاں پر آ کر بہت زیادہ کانشیس ہو جانا کہ کس نے ہاتھ یہاں باندھے اور کس نے یہاں باندھے، کون دفعہ دین کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، مسجد میں آ کر جو ہے وہ یہ مسجد فلاں کی ہے فلاں کی ہے فلاں کی ہے، گھروں کا نقشہ سب کا ایک ہے، ہر ایک کے گھر میں بےحودگی ہے، بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، میڈیا کے ذریعے سے گندگی ہر گھر کے اندر داخل ہے، لیکن وہاں کوئی پرواہ نہیں، شادی بیاہ کے حوالے سے کوئی پرواہ نہیں ہے، نکاح کو پڑھوائیں گے مولوی صاحب کو بلا کر مسنون خطبہ ہوگا، مولوی صاحب آپ کو خطبہ پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد مہندی بھی ہوگی، مانو بھی ہوگی، بے پردگی بھی ہوگی، چراغا بھی ہوگا، سارے خرافات ہوں گے۔ تو کچھ باتیں شریعت کی ہم مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ رمضان کے مہینے میں نماز پڑھنے کے لیے بہت چوکس، اور بقیہ سال مسجد کے اندر جھا کر بھی دیکھتے، جمعے کی نماز کے اندر حاضری بہت خوب اور بقیہ نمازوں کے اندر پتہ ہی نہیں۔ یہ اس وقت ہمارا ظلم ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں تو رسوا ہیں، لیکن اگر توبہ نہیں کی تو آخرت میں بھی شدید عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دو رنگی اور پچ رنگی زندگی سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ہی رنگ میں رنگ جائیں کہ ہر شعبے میں اور ہر سطح پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی، ہر اللہ کا حکم ماننا، جہاں نہیں مان سکتے وہاں پر بھی کوشش کرنی ہے، اللہ سے توفیق مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شعوری کوشش ہو، اللہ سے دعا ہو اللہ تعالیٰ ضرور اس نافرمانی سے بچنے کا رستہ بھی نکالے گا۔ دل میں ندامت ہو اگر کہیں پر کوئی گناہ ہو رہا اور انسان شعوری کوشش کرے کہ میں اس گناہ کو بھی چھوڑ دوں، تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مثبت انداز سے تو اسی صورت میں آگے جا کر یہ حکم آئے گا آیت نمبر 208، اور دوسرے انداز سے اس کی بات کو فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کی کچھ باتیں مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ باتوں کا انکار کر دیتے ہو۔ جمعے کی نماز کا حکم تم نے مان لیا اور پنج وقت نماز کا حکم گویا تم نے ہم بھی اعتبار سے اس کا انکار کر دیا، یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اطاعت تمہارے نفس کی اطاعت ہے، یہ حکم نفس کو آسان لگا اس نے قبول کر لیا، یہ حکم نفس کو مشکل لگا اس نے کہا نہیں مانتا، اس حکم کو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں، فجر کی نماز ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہے، سود چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ہم بہائی بہوکی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا کیا تم کتاب و شریعت کی کچھ باتوں کو مانتے ہو، کچھ کو انکار کرتے ہو، تو جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا اس کا بدلہ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور قیامت کے دن وہ لوگ لوٹائے جائیں گے شدید عذاب کی طرف۔ تم اللہ غافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس عمل سے جو تم کر رہے ہو۔ وجہ کیا ہے یہ دو رنگی اور پچرنگی اطاعت کی زندگی کیوں ہے؟ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کا سودا کر لیا ہے آخرت کے بدلے میں، بقول اقبال کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، انہوں نے اس عارضی زندگی کو پسند کر لیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کو، جس کی نعمتیں بہتر بھی ہیں دائمی بھی ہیں، ان نعمتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو ان پر سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، کہیں سے ان کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس محرومی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کے بعد پورے سے پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کتاب، وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے طے بطے بھیجے تھے رسول، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ حضرت مریم کے بیٹے تھے ان کو ہم نے دیے تھے واضح معجزے۔ بنو اسرائیل کو جب اللہ نے امت بنایا تو یہ امت بنایا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب انہیں کتاب دی تو ان کو امت بنا دیا، اس سے پہلے بھی موجود تھے لیکن امت کے منصب پر فائز نہیں تھے، تو بحثیت امت ان کی طرف پہلے رسول تھے موسیٰ علیہ السلام، بعد میں بہت سے رسول آئے ہیں، اور پھر آخری رسول بنی اسرائیل میں آئے عیسیٰ علیہ السلام، تو پہلے اور آخری رسول کا ذکر اس آیت میں ہے۔ وایتنا ہو روح القدس، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی پاکیزہ روح کے ذریعے سے، یعنی روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کیا کیا معجزے دیے اس کی تفصیل اپنی سورہ آل عمران میں آ جائے گی۔ افکلما جاءکم رسول، تو جب بھی تمہارے پاس آئے کوئی رسول، بما لا تهوى انفسکم، اس چیز کے ساتھ جو کہ تمہارے جیوں کو پسند نہ آئی، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، تم نے کہا ہم نہیں رسول کی اس تعلیمات کو مانتے اس پر عمل کرتے، ففریقاً کذبتم، تو تم نے ایک فریق کو تو قتل ہی کر ڈالا، تو تم نے ایک فریق کو تو جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور ایک فریق کو تم نے قتل کر دیا۔ یہ انہوں نے حضرات انبیاء کے ساتھ جاتی کی ہے، بعض کو جھٹلایا اور بعض کو انہوں نے شہید کر دیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور کہا کہ ہمارے دل کو لکھتے ہوئے ہیں، مراد یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر تمہاری باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ مسلمان اگر جا کر سمجھاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمارے پیمانے پہلے سے بھرے ہوئے ہیں، ان پیمانوں میں مزید کچھ اور داخل نہیں ہو سکتا، ہمارے دل لکھتے ہوئے ہیں، تم جو مرضی کرو، تم ہم پر اپنی کسی بات کا اثر نہیں ڈال سکتے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے فرمایا کہ دل لکھتے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے حق کو قبول کرنے کا اعتبار سے۔ فقلیل ما یؤمنون، تو کم ان میں سے ہیں جو ایمان لائیں گے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، مصدق لما معہم، جو کہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے ان کے ساتھ ہیں، یا یہ ہے کہ ان پیشن گوئیوں کا مصداق ہے جو ان کی کتابوں کے اندر پہلے سے موجود ہے، یہ وضاحت کل ہو چکی ہے۔ وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اور یہی لوگ تھے جو اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ یہ اوس اور خزرج پر مدینے میں یہودی، یہ ان کو ڈرایا کرتے تھے کہ آخری رسول کی آمد قریب ہے، اور جب وہ آخری رسول آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہماری کتابوں میں کہ اللہ انہیں کامیابی دے گا، تو تم اگر ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہو تو یہ تمہارے ظلم اور زیادتی تھوڑے سے عرصے کی ہے، آخری رسول آنے والے ہیں اور اس کے بعد ان رسول کو فتح حاصل ہوگی اور ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ گمان ان کو یہ تھا کہ آخری رسول بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں، وہ آخری رسول آ گئے بنی اسماعیل میں سے، تو لہذا ان کو شدید حسد ہوا، انہوں نے تکبر کیا کہ یہ غیر یہودی جو کہ بقول ان کے گٹیا ہیں، جنٹائل ہیں، گویمز ہیں، ان میں سے کیوں رسول آ گئے، اور اس کے بعد اس رسول کا انکار کر دیا، حالانکہ خود گواہی دیتے تھے کہ ان کی ساری تعلیمات برق ہیں، یہ سچے رسول ہیں، لیکن صاف کہتے تھے کہ مانے گئے۔ تو فرمایا اس سے پہلے یہ لوگ مدد مانگا کرتے تھے، فتح مانگا کرتے تھے ان دونوں کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا۔ فلما جا ہوں، تو جب ان کے پاس وہ رسول آئے، جب وہ کتاب آئی، ما عرفو، جس کو انہوں نے پہچان لیا۔ یہ یہودیوں کی شدید مذمت قرآن پاک میں کیوں ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو کہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو اللہ نے تمام کفار کے ساتھ دوستی سے منع کیا ہے، لیکن یہ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں یہودیوں کے زیادہ دشمن ہیں، تو آخر یہودیوں پر ہی ان کا اتنا غصہ کیوں ہے؟ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اتنی تکلیف کیوں ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ نے یہودیوں کی مذمت کی ہے اور کسی کافر قوم کی نہیں کی۔ ابھی حال ہی میں نے اس موضوع پر خطاب کیا ہے، پاکستان اسرائیل تعلقات، بسم اللہ ولہ آخرہ، میں کر رہا تھا کہ میں نے ابھی حال ہی میں تقریر کی ہے، پاکستان اسرائیل تعلقات قرآن حکیم کی روشنی میں، قرآن حکیم کی روشنی میں بتایا ہے کہ یہود کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قیامت تک کے لیے، یہ مطلب کچھ صرف وقتی طور پر نہیں تھا، قیامت تک کے لیے ان کی روش کے بارے میں خبردار کر دیا گیا ہے، تو یہ ناقابل اعتبار ہے، ان کا باقاعدہ کھلم کھلا علی الاعلان یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ انسان صرف یہودی ہیں، باقی جتنے غیر یہودی ہیں، جنٹائلز ہیں، گویمز ہیں، جس طرح سے چاہے ہم ان کا استحصال کریں، ان کو دھوکہ دیں، ان کو ایکسپلائٹ کریں، ہمارے اوپر اس حوالے سے کوئی الزام نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے بات چیت نہیں کرے گا، تو لہٰذا ان پر اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا. قرآن مجید میں 5 بار یہود کے بارے میں فرمایا کہ یہ مغضوب ہیں، 6 بار اللہ نے فرمایا کہ یہ ملعون ہیں، ان پر اللہ کی لعنت، اللہ کی ان پر پھٹکار ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق کو جانتے ہیں اور جانتے بوجھتے یہ حق سے اعراض کرتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن پاک میں 2 بار آتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سلبی بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہاں پر بھی فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس وہ کتاب آئی جس کو یہ پہچان چکے تھے، کفروا بہ، تو انہوں نے اس کتاب کا کفر کر دیا، اس کا انکار کر دیا. تو جو قوم جان بوجھ کر حق سے اعراض کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ملعون ہے، مغضوب ہے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب ان کے پاس وہ کتاب آئی جس کو وہ پہچان چکے تھے، انہوں نے اس کا انکار کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر. جیسا مشترو بھی انفسہم، بہت ہی برا ہے وہ عمل جس کے بعد انہوں نے سودا کیا، ان یکفروا، کہ وہ کفر کریں، بما انزل اللہ، اس کلام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، بغیا، محض کی ضد کی وجہ سے، ان ينزل اللہ من فضله علی من یشاء من عباده، کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا اپنے فضل میں سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غضب پر غضب لے کر لوٹے. وللکافرین عذاب مہین، اور ایسے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لاؤ اس کلام پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں نؤمنوا بما انزل علینا، ہم تو ایمان لائیں گے اس پر جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا. ویکفرون بما وراء، اور وہ کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے کلام کا. وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. قل، اے نبی، پھر آپ ان سے پوچھئے فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل، تم نے پھر کیوں قتل کیا تھا اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مومن تھے، تم دعویٰ کرتے ہو کہ ایمان لائیں گے اس پر جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، تو اگر تم واقعی مومن تھے، تم ایمان لائے تھے، تو پھر تم نے اپنے نبیوں کو کیوں شہید کیا تھا. ولقد جاءکم موسیٰ بالبینات، اور تمہارے پاس آئے تھے موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ، ان کا عصا تھا، تم نے اس عصا کی کئی کرامات دیکھی تھی، اس عصا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کے چنگل سے نجات دلائی تھی، اس عصا کو مارنے ہی سے ایک پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے تھے. تو تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل من بعده، تو تم نے ان کے بعد ان کے پیچھے بچڑوں کو معبود بنا لیا تھا. وانتم ظالمون، اور تم ہو ہی شرک کرنے والے. یہ ظالم قرآن مجید میں مشرک کو بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان میں فرمایا کہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا، ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا تھا. یہ مضمون آج آیا، آج آ چکا ہے ابتدا میں. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور اس وقت ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہم جو بھی تمہیں شریعت دے رہے ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو. قالوا سمعنا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا، وعصینا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہم نے نہیں مانا. ہاں، ہم نے سن لیا ہے اور ہم نہیں مانیں گے. یہ ہے اس قوم کی صورتحال. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور رچا دی گئی تھی محبت ان کے دلوں میں بچڑے کی ان کے کفر کی وجہ سے. قل، اے نبی، آپ ان سے کہیے اے سما یأمرکم بہ ایمانکم، بہت ہی برا ہے وہ معاملہ کہ جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر یہ تمہارا ایمان ہے، تو پھر یہ ایمان تمہیں بہت برا رستہ دکھا رہا ہے. اب اس کے بعد بڑی اہم آیت آ رہی ہے گفتگو یہود سے، لیکن اس میں ہم اپنا جائزہ بھی دے سکتے ہیں. فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، یعنی ان سے کہیے کہ اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خالصتا من دون الناس، بالکل خالص دوسرے لوگوں کے مقابلے میں. تمہارا کو اللہ کیا خاص مقام ہے اور اللہ تمہیں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں قیامت کے دن کو خاص وہاں پر اعزاز دے گا. فتمنا الموت, تو پھر ایسا کرو کہ موت کی تمنا کرو. دنیا میں لمبی چوڑی زندگی کی آرزوئیں پھر کیوں ہیں؟ تمہیں تو دنیا میں رہنا چاہیے مسافروں کی طرح, بجائے یہاں کی لذتیں جمع کرنے کے, آتاشے جمع کرنے کے, تم تو یہاں پر رہو مسافروں کی طرح. اور تم نظر آئے کہ تم اللہ کے پاس جانے کے لیے, اس سے ملاقات کے لیے بےتاب اور بے چین ہو. فتمنا الموت, تو تم تمنا کرو موت کی. ان کم تم صادقین, اگر تم واقعی سچے ہو. اور فرمایا ولن یتمنوہ ابدا, اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم, بسبب اس کمائی کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے خوب واقف ہے. یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بھی ٹیسٹ ہے. ہم میں سے بھی ہر بھائی اور ہر بہن وہ اپنا اپنا جائزہ لے کے, کیا وہ مرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر تھوڑی دیر بعد موت کا فرشتہ آ جائے اور اس کا انتقال ہو جائے, تو کیا وہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے موت کے فیصلے کو خوشی خوشی قبول کرنے کو تیار ہے؟ ظاہری بات ہے کہ یہ معاملہ اسی خوش نصیب کا ہوگا جو اپنی سی کوشش دین پر عمل کی کر رہا, توبہ کر کے سیدھے رستے پر چل رہا. باقی کوئی بھی انسان انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کی اپنے سے کوشش ہے کہ میں سیدھے رستے پر چلوں. لیکن یہ ہے کہ جس کو معلوم ہے کہ میرا معاملہ صحیح نہیں ہے, میری کمائی صحیح نہیں ہے, اور میں ابھی توبہ کی امید پر کچھ گناہ کر رہا ہوں اور زندگی کی امید پر توبہ کو بھی ٹال رہا ہوں, تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بہت آتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک ٹیسٹ دیتا ہے کہ ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ ہر وقت لیتا رہے, کہ کیا اگر ابھی تھوڑی دیر بعد موت کا فرشتہ آ جائے تو کیا میں خوشی خوشی اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کروں گا, اور یا یہ ہے کہ میں ابھی نہیں چاہتا, ابھی میں چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑی سی مہلت ملے تاکہ میں اپنے معاملات کو سیدھا کر سکوں. تو یہ اصل میں بہت اہم مضمون ہے جو سورۃ جمعہ میں بھی آتا ہے اور یہاں پر بھی آتا ہے. اور بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت موت سے گھبراتی ہے, اس لیے ہم اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کے دشمنوں کے اتحادی ہیں. اسی وجہ سے آج اسرائیل کا ایک چھوٹا سا ملک پورے عربوں کے اوپر حاوی ہے, کیونکہ ہمیں حدیث کے مطابق بہن کی بیماری لگی ہوئی ہے. یہ بہن کی بیماری کیا ہے؟ کہ یہ حب دنیا و کراہیت الموت, موت سے تو کراہیت اور دنیا کی محبت. ورنہ یہ ہے کہ اسرائیل کی حیثیت کیا ہے اس ان کی تعداد کے عربوں کے مقابلے میں, لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو, ہم تمہارا ہر حکم مانیں گے, لیکن ہمیں جینے دو, ہمارے اوپر بم مت برساؤ, ہماری بستیوں کو تباہ مت کرو, ہمارا خراب اثر نہ کر دینا, تمہارا ہر حکم ماننے کو تیار ہے. ہم ان لوگوں کو جن کو ہم نے پہلے خود مجاہد قرار دیا تھا اور لائے تھے انہیں بڑی تغیر تشویش دے کر یہاں پر روس کے خلاف, انہیں ہم خود پکڑ پکڑ کے تمہارے حوالے کریں گے, ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دیں گے, تم جو کہو گے وہ کریں گے, لیکن خدا کے لیے ہمیں مارنا. یہ اس وقت ہماری بھی کیفیت کیا ہے؟ ہم سب اس وقت بہن کی بیماری کا شکار ہیں. وہی حالات جو کہ بنی اسرائیل پر اس سے پہلے تھے, حدیث میں موجود ہے کہ اس امت پر بھی آئیں گے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے اور غیرت ایمانی عطا فرمائے. فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ, اور اے نبی آپ ضرور ان کو پائیں گے زندگی پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حریص, سب سے زیادہ زندگی کی خواہش مند یہی ملیں گے. آج ہمارے ہم ہی جو شخص مکان بنا رہا ہے بہت اونچا, بڑی گہری بنیاد رکھ رہا ہے تاکہ بہت اونچا مکان بنائے, اس کا کوئی ارادہ یہاں سے جانے کا نہیں ہے, اتنے بڑے لمبے چوڑے اس کے منصوبے ہیں. اس کو حرص ہے کہ میں نے یہاں پر طویل عرصے رہنا ہے, اس لیے اتنی مضبوط بنیاد رکھی ہے تاکہ اونچا سا محل اس کا تیار ہوگا. تو فرمایا کہ اے نبی آپ ان کو پائیں گے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی کے حوالے سے, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, بلکہ ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا ہے. یہ یہودی مشرکوں سے بھی زیادہ زندگی کے حریص ہیں. یَوَدُّ أَحَدُهُمْ, ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے, لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ, کہ اسے عمر دے دی جائے ہزار برس کی. وَمَا هُوَ بِمُزْدَحَزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ, لیکن یہ عمر اگر وہ دے بھی دیا جائے تو یہ عمر اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے. واللہ بصیر بما يعملون, اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں. قل من کان عدو لجبریل, یہ یہودیوں کا ایک یہ بھی غلط عقیدہ تھا, ان کی غلط سوچ تھی. وہ کہتے تھے کہ اصل میں تو اللہ نے رسول بنانا تھا بنو اسرائیل ہی میں سے. یہ ساری دشمنی ہم سے کی ہے جبریل نے علیہ السلام. وہ وحی کو لے گئے بنو اسماعیل کے ایک فرد محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے اس کا جواب دیا, قل, اے نبی ان سے کہیے, من کان عدوا لجبریل, جو کوئی بھی ہوا جبریل کا دشمن علیہ السلام, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, تو انہوں نے تو اس کلام کو قرآن مجید کو اے نبی آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. قرآن مجید کا نزول یہ قلب محمدی پر ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کو وحی کو ریسیو کرنے والی شے جو انسان کے وجود میں ہے وہ روح ہے. نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. روح محمدی نے اس قرآن مجید کو ریسیو کیا, اور اس قرآن کو لانے والے کون تھے؟ روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام. یہ وحی ہمارا جسمانی وجود ریسیو نہیں کرتا, یوں کہیے کہ نبی کا جسمانی وجود رہی وحی کو ریسیو نہیں کرتا تھا, ان کی روح ریسیو کرتے تھے. اسی لیے جنات میں سے نبی نہیں ہے کہ ان میں روح نہیں ہے. انبیاء صرف انسانوں میں سے ہیں کہ اللہ نے انسانوں میں اپنی روح ڈالی اور اس روح نے اس وحی کو ریسیو کیا. اور روح کا مسکن یہ انسان کا دل ہے. دل جو ہے وہ دل میں روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ دل ہی روح دل ہی سے دیکھتی ہے, دل ہی سے سنتی ہے, دل ہی سے وہ سوچتی ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, ان کے جسم والی یہ حیوانی آنکھیں یہ اندھی نہیں ہیں, یہ روحانی طور پر اندھے ہیں, ان کے دل اندھے ہیں. تو روح کا مسکن دل ہے. بقول اقبال, خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے, فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے, یہاں کا چھوٹا تل ہوتا ہے لیکن اسے پورا آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے, اسی طرح سے خودی کا نشیمن بھی انسان کا دل ہے. اس لیے دل پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل فرماتا ہے. تو فرمایا, فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, بس اس اللہ نے اس بس جبریل علیہ السلام نے اے نبی اس قرآن پاک کو نازل کیا آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے. مصدق لما بین یدیہ, اور یہ کلام تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے اس کے سامنے موجود ہیں, یعنی تورات زبور اور انجیل کی. وہ ہدن, اور یہ ہدایت ہے. وہ بشرا للمؤمنین, اور یہ بشارت ہے مومنوں کے حق میں. من کان عدوا للہ, جو کوئی بھی دشمن ہوا اللہ کا, وہ ملائکہ ہی اور اس کے فرشتوں کا, وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا, وہ جبریل و میکائیل, اور خاص طور پر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا. یہاں تو تمام فرشتوں کا ذکر پہلے آ گیا ہے. دو فرشتوں کا اللہ نے نام لے کر ذکر کیا ہے, اور جبرائیل کا اور میکائیل کا. جبرائیل سے دشمنی یہ کہ انہوں نے وہی جا کر نازل کر دی ایک غیر اسرائیلی پر, اور جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کہ وہ سب میں اللہ کی رحمت یا بارش کے نزول پر معمور ہیں. تو یہودی کہتے تھے کہ جو ہے وہ ید اللہ ہے مقبولہ, اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا, ہم پر کوئی رحمت آئی نہیں رہی, اور جو رحمت کا فرشتہ ہمارا دشمن ہے میکائیل, کہ وہ ہم پر کسی قسم کی رحمت کو آنے نہیں دیتا. تو فرمایا کہ جو کوئی بھی دشمن ہوا خاص طور پر جبرائیل اور میکائیل کا, فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ, تو پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہیں واضح آیات. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, اور ان آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ خود نافرمان بھاگی اور اللہ کے احکامات کو توڑنے والے ہیں. اب کلما عہدوا عہدا, تو کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا, نبذہ فریق منہم, کیا ان میں سے صرف ایک گروہ نے اس عہد کو پس انداز ڈالا؟ بل اکثرہم لا یؤمنون, بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. ولما جاءہم رسول من عند اللہ, اور جب ان کے پاس آئے رسول اللہ کی طرف سے, مصدق لما معہم, تصدیق کرنے والے ان کتابوں کی جو پہلے سے ان کے ساتھ تھی, نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, تو پھر اسے پوچھ ڈال دیا اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے, کتاب اللہ وراء ظہورہم, اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے, یعنی پھینک دیا اہل کتاب میں سے گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے, کانہم لا یعلمون, گویا کہ وہ جانتے نہیں, بجائے اس کے کتاب کو اپنا امام بنا کر اس کے پیچھے چلتے, کتاب کو پسے پچھ ڈال دیا. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان, اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت. حضرت سلیمان علیہ السلام کے آخری دور میں بنی اسرائیل پر گمراہی کا سلسلہ بہت زیادہ پھیل چکا تھا. تورات کی تعلیمات سے شغف کم اور یہ جادو اور سونے اور توپ کے. جب بھی کسی امت پر زوال آتا ہے تو اس امت میں پھر یہ چیزیں بہت رائج ہو جاتی ہیں. تو فرمایا کہ انہوں نے پیروی کی ان اس جادو کی, اس منتر کی, ان کوٹکوں کی جو کہ پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں. اور یہ صدر عجیب قوم تھی یہودیوں کی کہ یہ بہت سارے گناہوں کو انہوں نے منسوب کر دیا حضرات انبیاء کا. تالمود ان کی کتاب ہے, اس کتاب میں حضرات انبیاء کے کردار پر انہوں نے بڑے رقیق قسم کے حملے کیے. حضرت لوط علیہ السلام پر اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کا الزام لگا دیا, اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پر الزام ہے کہ وہ اپنے والدین کے بڑے نافرمان تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام ہے کہ جادو کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا. اور یہ بدقسمتی سے چیزیں آج بھی ہمارے ہاں موجود ہیں. ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس نے سلیمانی ٹوپی پہن لی وہ غائب ہو گیا. ہاں نقش سلیمانی آج بھی آپ کو ملے گا, یعنی جتنی بھی یہ بہودہ قسم کی چیزیں ہیں, لف قسم کی چیزیں ہیں, آج بھی ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے. فرمایا وما کفر سلیمان, یہ جادو کرنا کفر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, انہوں نے نہ جادو کیا اور نہ ہی جادو کو پھیلایا. ولکن الشیاطین کفروا, وہ شیاطین تھے, وہ جنات تھے جنہوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر, جو کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور وہ جادو اصل میں اترا تھا دو فرشتوں پر شہر بابل میں, جس کا نام عراق ہے. بابل میں ان فرشتوں کا نام تھا ہاروت اور ماروت. وما یعلمان من احد, اور وہ دونوں فرشتے جو کہ انسانی صورت میں تھے, وہ دونوں فرشتے یہ جادو کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے. حتی یقولا, یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے تھے, انما نحن فتنۃ, کہ بے شک ہمیں ذریعہ آزمائش ہے, اللہ نے ہمیں تمہارے امتحان کے لیے بھیجا ہے. جو اللہ نے ہمیں جادو کا علم دیا ہے یہ علم کو تمہارے لیے خیر نہیں ہے, لہذا تم یہ علم مت سیکھو, یہ تو اصل میں تمہارے لیے امتحان ہے کہ تم اس طرف جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو. تو وہ پہلے سے خبردار کرتے تھے, انما نحن فتنۃ, کہ بے شک ہم ایک ذریعہ آزمائش ہے, فلا تکفر, تو کفر مت کرو. فیتعلمون منہما ما, وہ ان سے وہ کچھ سیکھتے تھے, ان دونوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے. وہ لوگ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, کہ جو اس کے ذریعے سے ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتے تھے. یہ جادو کا ہمیشہ گھٹیا استعمال رہا ہے کہ کسی طرح سے اگر کسی شخص کی بیوی پر نگاہ ہے تو اب یہ ہے کہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جب تک وہ عورت منقوعہ ہے اس سے شادی نہیں ہو سکتی. تو اب وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اس عورت اور اس کے شوہر کے درمیان آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے اور وہ شخص اس بیوی اس عورت کو طلاق دے دے. اور یہودیوں میں طلاق کے حوالے سے عزت کا بھی کوئی تصور نہیں تھا. جیسے ہی کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی فوراً اس کی شادی دوسرے شخص سے ہو سکتی تھی. بھارت اس حوالے سے بھی انہوں نے تحریک کی تھی شریعت میں. تو وہ چاہتے تھے کہ ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے. تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جادو ہمیشہ نیگیٹو کام کے لیے ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ جادو ہی کے منکر ہیں, کہتے جادو ادو کچھ نہیں کام کا ہی ہے, لیکن قرآن مجید ثابت ہے کہ جادو ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اگر جادو ہے تو پھر ایسا کرو کہ بش کے خلاف جادو کرا دو, اور یا یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف جادو کرا دو. تو جادو کبھی بھی کسی مثبت کام کے لیے نہیں ہوگا. جادو تو شیاطین کو اور اللہ کے دشمنوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ نقصان پہنچانے کے لیے. تو لہٰذا اس سے کبھی بھی کوئی اچھے کام کا امکان ہی نہیں ہے کہ جادو ہم یہاں پر بیٹھ کے بش کے کر دیں یا کسی بھی شیطان سے انسان کے اوپر کر دیں. فرمایا کہ جادو وہ سیکھتے تھے جو منفی کام کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں. وما ہم بذارین بہ من احد, اور وہ اس جادو کے ذریعے سے کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچانے والے تھے. الا باذن اللہ, مگر اللہ ہی کے اذن سے. جادو کیا ہی نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے, کیا جاتا ہے. جادو اس نے کیا جاتا تھا کہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے, یہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا. لیکن یہ نقصان اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں, لہذا وہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر اللہ کے اذن سے. وہ تعلمون ما یضرهم, اور وہ ان فرشتوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جو کہ انہیں نقصان دینے والی تھی. بلا ینفعهم, اور وہ انہیں فائدہ دینے والی نہیں تھی. ولقد علموا, اور وہ یہ بات جان چکے تھے. نمن اس طرح ہو کہ جس نے بھی اس جادو کو سیکھا, ما لہو فی الآخرت من خلاق, اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وہ پھر آخرت میں عذاب کا مستحق ہوگا، آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی نعمت اور کوئی بھی بخشش کا امکان نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت برا ہے وہ عمل کہ جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو یقیناً جو بدلہ وہ اللہ کی طرف سے پاتے وہ بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، دیکھو تم راعنا مت کہا کرو۔ یہ یہودی آتے تھے اللہ کے رسول کی محفل میں صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر بیٹھتے، اب اس کے بعد بعض اوقات اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی اور کسی بھائی کو سمجھ نہیں آئی، تو اللہ کے رسول سے کہتا تھا راعنا، ذرا ہماری رعایت کیجیے اور پھر سے بات کو دہرا دیجیے۔ تو یہودی بجائے راعنا کے راعینا کہتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں اور لڑکپن میں بکریاں چرائی، وہ رائی اصل میں کہتے ہیں نگران کو یا چرواہے کو، تو کہتے رائینا، اے ہمارے چرواہے، یعنی جو اندر خود سے باطن تھا وہ اپنے ان الفاظ کے ذریعے سے ظاہر کرتے تھے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ تم نے کیا کہا یہ، تو فوراً کہتے کہ ہم نے تو رائینا کہا تھا، آپ ہیں ہمارے دشمن، ہماری ہر بات بھی آپ کو غلط لگتی ہے، آپ کو ہمیشہ ہم سے صبح زن رہتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس لفظ کو ہی چھوڑ دو تاکہ اپنے خود سے باطن کا اظہار نہ کر سکے، اور تم کہا کرو انظرنا، اے نبی ذرا ہماری طرف دیکھیے، ذرا ہم پر نظر کرم کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہو، بقول انظرنا، اور تم کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنو، یعنی غور سے سنو تاکہ یہ راعنا اور انظرنا کہنے کی نوبت نہ آئے۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے علم ہے کہ یہ ہمارے حبیب کی شان میں کیا مصافیہ کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یغض الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، نہیں چاہتے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی چاہتے ہیں مشرک، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ یہ ان کی دشمنی ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہمیشہ سے ہے۔ الکفر ملت واحدہ، یہ کافر سب کے سب ایک ہی ملت ہے، اور یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے کبھی بھی وفادار اور ان کے کبھی بھی ان کے لیے مخلص یا ہو نہیں سکتے۔ فرمایا نہیں چاہتے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی چاہتے ہیں مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے، اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید کا، اسلام ہے ہی دین توحید، لیکن ہمارے بعض بھائی توحید کے حوالے سے بھی پھر کچھ غلو اور انتہا پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر مشرک کا فتویٰ بڑی پروانی کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو مشرک نہیں کہا، حالانکہ کسی قرآن نے بتایا ہے کہ اہل کتاب شرک کرتے تھے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اور عیسائیوں نے تصدیق کا عقیدہ اختیار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا میں شریک کیا، خدا کا بیٹا بھی قرار دیا، حضرت مریم کو بھی خدا میں شریک کیا، گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر، گاڈ دی سن، یہ ان کے تین خدا ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مشرک نہیں کہتا۔ دو گروہ ہیں، ایک ہے اہل کتاب اور دوسرے ہے مشرک۔ ما یبد الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اسی طریقے پر سورہ بینہ میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اور پھر ان اہل کتاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 5 میں کہ ان کی خواتین کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق کیا ہے، اہل کتاب نے حالانکہ وہ شرک کرتے تھے ان کو مشرک نہیں کہا، اور اس کے علاوہ جو دوسرے تھے جو بت پرست تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک کہا، ستارہ پرست یا آتش پرست۔ ہمیں بھی مسلمانوں کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے مشرک کا، ہمارا کام فتویٰ لگانا ہے ہی نہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم جو بھی مشرکانہ اعمال ہیں، جو بدعات ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بیان کریں، لیکن یہ ہے کہ ان کو مشرک قرار دے کر کہا کہ ان کو سلام بھی نہیں کر سکتے، ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ انتہا پسندی ہمارے معاشرے میں بھی ہے جو کہ بالکل غلط ہے. اب اس کے بعد ایک اور اہم مضمون آ رہا ہے ناسخ و منسوخ کے حوالے سے. فرمایا ما ننسخ من آیت، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں اپنی آیت کسی آیت میں سے اور منسوخ یا یہ کہ اسے بھلوا دیتے ہیں، نہ کہ خیر منہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں اور مثلہا یا اس کی مثل لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اب ایک ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے قرآن مجید میں، اور ہمارے یہاں بعض لوگ خام کا اس حوالے سے ذرا حساس ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کوئی ناسخ و منسوخ معاملہ نہیں ہے، کوئی قرآن پاک کی آیت منسوخ نہیں ہے، اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے میں کوئی کمی رہ گئی؟ بعد میں اللہ کا احساس ہوا کہہ رہے ہم نے یہ کیا قانون بنا دیا، یہ قانون تو صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا اس قانون کو منسوخ کرو اور دوسرا قانون دیا. بلا شبہ دنیا میں حکومتوں کو یہ کرنا پڑتا ہے، ایک آرڈیننس لاتے ہیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آرڈیننس تو صحیح نہیں ہے، لہٰذا پھر وہ اس کو بدل کر تبدیل کر کے دوسرا آرڈیننس لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی معاذ اللہ یہی کمزوری ظاہر ہے کہ پہلے قانون بنا دیا پھر وہ معلوم ہوا کہ نہیں قانون صحیح نہیں ہے، اس کو بدل کے دوسرا لے آئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات منسوخ کیے ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میرا یہ حکم ناقص ہے. اس میں اصل میں ایک انسانوں کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ تدریجی احکامات دیتے ہیں. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو روزے کا عادی بنانے کے لیے حکم دیا کہ تم ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھا کرو، روزہ رکھو 13, 14, 15 چاند کی تاریخ اس کا روزہ رکھو. ایک سال تک اللہ نے یہ حکم دیا رکھا تاکہ یہ روزے کے عادی ہو جائے. اس کے بعد اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا اور حکم دیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے پورے مہینے روزے رکھو. اس میں اصل میں بندہ اللہ تعالیٰ بندوں کی سہولت چاہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ یہ نہیں کہ اللہ کو بعد میں احساس ہوا کہ مجھے تو یہ کام کرنا تھا اور میں نے ان کو کیا آرڈیننس دے دیا. انسانوں کے لیے اس وقت مشکل تھا شراب کو چھوڑنا، اللہ نے پہلے حکم دیا کہ اچھا بھائی جب نماز پڑھنی ہو تو شراب مت پیا کرو، تاکہ کم از کم دن میں 5 مرتبہ تو یہ شراب سے اجتناب کرے، اور جب کچھ عادی ہو گئے شراب سے بچنے کے تو پھر اللہ نے آخری حکم دے دیا، پچھلا حکم منسوخ ہو گیا. تو قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو نہ ہی اسے بھلوا دیتے ہیں. 3 طرح کے ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم منسوخ کر دیا، آیت قرآن پاک میں موجود ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت منسوخ کر دی لیکن اس کا حکم برقرار ہے. جیسے رجم کی سزا کا معاملہ ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ پہلے قرآن پاک میں آیت تھی جس میں رجم کی سزا کا ذکر تھا، وہ آیت اللہ نے بھلوا دی لیکن وہ حکم موجود ہے. اور تیسرا منسوخ تیسری منسوخ آیتیں وہ ہیں اللہ نے حکم بھی منسوخ کر دیا اور آیت بھی اللہ نے بھلوا دی. تو یہ 3 طرح کے منسوخ یہ ہوئے ہیں، صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے. یہاں پر یہ جو آیت آ رہی ہے اس کا پس منظر کچھ اور ہے. یہودی کہتے تھے کہ جب تورات بھی اللہ ہی کی کتاب تھی تو اللہ نے اس کو منسوخ کر کے قرآن کو بھیجا، تورات باقی رہنی چاہیے تھی. اس پر فرمایا اللہ نے جواب دیا کہ ما ننسخ من آیتین، اگر ہم اپنی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں اور ننسیا یا اسے بلوا دیتے ہیں، اب تورات اصل تو موجود ہے ہی نہیں، اصل وطن کے اندر موجود نہیں ہے، تو گویا پوری کی پوری آیت پوری کی پوری تورات کے لوگ بھول گئے، اب تو اس کا ترجمہ ہے. تو فرمایا کہ ہم منسوخ نہیں کرتے کسی آیت کو یا نہیں اس کو بلوا دیتے، نہ کہ بخیر منہا، اس سے بہتر لے آتے ہیں اور مثلہا یا اس کے مثل لے آتے ہیں. علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. علم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی، وہ بادشاہ ہے جو مرضی حکم دے جس مرضی حکم کو چاہے منسوخ کرے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اس اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل، اور کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسولوں سے اس طرح سے سوالات کرو اور پوچھو جیسے کہ اس سے پہلے سوالات موسیٰ علیہ السلام سے ہوتے رہے. موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے، ان کی امت نے کئی سوالات پوچھے اور بعد میں عمل کے حوالے سے 0، لیکن یہ ہے کہ سوالات اور علمی ایک مشق اس کے حوالے سے بہت تھے. تو کیا چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح سے سوالات کرو جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, اور جو کوئی بھی ایمان کو بدل لے گا کفر سے, یعنی زیادہ سوالات پوچھنے کو زیادہ پسندیدہ نہیں. خاص طور پر لوگ فردی سوالات بہت پوچھتے ہیں, اچھا یوں ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, یوں ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا. بھائی عملی اعتبار سے سوال کرو, تو تم عمل کر رہے ہو اور تمہیں عمل میں اگر کوئی واقعتا دقت پیش آ رہی ہے تو پھر سوال پوچھو. تو جس نے سوال پوچھ پوچھ کے اور اس کے بعد عمل کے اعتبار سے وہ زیرو رہا تو بولا اس نے ایمان کے بعد کفر کیا, کہ پوری طرح سے پوچھ پوچھ کے وہ ایک حکم کے بارے میں کلیئر ہو گیا کیا یہ حکم یہ ہے, اور بعد میں اگر اس نے عمل نہیں کیا تو پھر وہ اس اعتبار سے اس نے عمل کا اس حکم کا اس نے کفر کیا. تو فرمایا جس نے بھی کفر کیا ایمان کے بعد, فقط ضل سواء السبیل, تو اس نے کھو دیا سیدھا رستہ, وہ بھٹک گیا سیدھے رستے سے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے, لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارًا, کہ وہ تمہیں پلٹا دیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد حالت کفر میں. ہر دور میں ان کا یہی مشن رہا ہے. بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں میں سے عیسائی بہت کم بنائے ہیں, لیکن ہم نے مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دیا. بڑے فخر سے اپنا قاداؤں بیان کرتے ہیں, اور کیفیت کیا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم ان کو ملے ڈوبیں گے, وہ خود تو ڈوب چکے ان کو پتا ہے کہ ہم گمراہ ہیں, ہمارے پاس تو ہماری جو کتابیں ہیں ان کا اثر ٹیکسٹ موجود نہیں, اور مسلمانوں کے پاس جو کتابیں مانتے ہیں کہ اس کا ٹیکسٹ وہی ہے جو محمد نے ان کو دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ خود تو بھٹک چکے ہمیں بھی بھٹکانا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ اہل کتاب کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ تمہیں لوٹا دے تمہارے ایمان کے بعد حالت کے کفر میں, حسدم من ان بے انت ہوتے ہیں اپنے جیوں کے حسد کی وجہ سے, من بعد ما تبین لهم الحق, اس کے بعد کہ ان کے اوپر حق واضح ہو چکا ہے. فاقو, بس اے مسلمانوں ابھی ان کو معاف کرو, وسفہ اور ان سے دیکھی اندیکھی کرو, حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آیا. یہ بھی مکی مدنی دور کا اقتدار ہے, بعد میں اللہ فیصلہ لے آیا اور اہل کتاب کے خلاف فیصلہ کن اقدام بھی ہوا. خاص طور پر یہودی جن کا یہاں پر ذکر کرنا پسند کر میں, ان کے دو قبیلوں کو مدینے سے جلا وطن کیا گیا اور تیسرے قبیلے کو عہد کی خلاف ورزی کی سزا میں ان کے 600 افراد کو قتل کیا گیا. فرمایا کہ ذرا بھی درگزر کرو, ابھی ذرا دیکھی اندیکھی کرو, ان کو زیادہ اہمیت نہ دو, حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اور تم قائم کرو نماز اور دو زکات. وما تقدموا لانفسکم من خیر, اور جو کچھ بھی تم بھلائی میں سے خیر میں سے اپنے لیے آگے بھیجو گے, تجدو ہو عند اللہ, اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. تمہارا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا پورا ریکارڈ ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر, لیکن جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ بذات خود اسے دیکھنے والا ہے, اسے کسی اور کی دعائی کی ضرورت نہیں ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى, مسلمانوں کے خلاف یہ پھر بعض اوقات گڑھ جوڑ کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں کوئی بھی سوائے اس کو جو کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو, یہ مسلمان تو بالکل ہی گمراہ ہے, یہ تو جنت میں جائیں گے نہیں, جنت میں صرف جائیں گے یہودی یا عیسائی. دل کا مالیہم, فرمایا کہ یہ ان کی اپنی کچھ ساختہ قسم کی خواہشات جس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے, یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے. وہ ہاتھوں برہا نہ کرو, اینمی ان سے کہیے کہ اپنے دلیل لاؤ, کہاں اللہ نے یہ بات لکھی ہے, کس کتاب میں لکھی ہے کہ جنت میں جانے کی جائزہ وہی جو کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو. ان کنتم صادقین, دلیل لاؤ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. بلا من اسلم وجهه للہ, کیوں نہیں جس شخص نے بھی اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے لیے, اللہ کے سامنے سر اطاعت ختم کر دیا, وہ محسن, اور پھر وہ نیکوکار بھی ہے, فلہ اجرہ عند ربہ, تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم سے دوچار ہوں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انشاءاللہ بھی ہم 4 رکعت میں حصہ پڑھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. وقالت اليهود اور کہا یہود نے لیست النصارى على شيء کہ یہ عیسائی کسی بنیاد پر نہیں. وقالت النصارى لیست اليهود على شيء اور کہا نصارہ نے عیسائیوں نے کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں. وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ ایک ہی کتاب کو پڑھتے ہیں. تورات دونوں کے نزدیک مشترک ہے کیونکہ عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو زبور کو بھی مانتے ہیں تورات کو بھی مانتے ہیں. یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر کیونکہ ایمان نہیں رکھتے لہذا وہ انجیل کو نہیں مانتے. لیکن جہاں تک عہد نامہ قدیم کا تعلق ہے اس پر وہ دونوں کے دونوں متفق ہیں. تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا کوئی ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے, ان کا دین یہ بے بنیاد ہے, اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کا دین بے بنیاد ہے, حالانکہ دونوں کے دونوں ایک ہی کتاب کے پڑھنے والے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم اور اسی طرح سے کہا ان لوگوں نے بھی جو کچھ نہیں جانتے ان کی بات. مشرکین مکہ ایک تیسرا گروہ تھا, وہ کہتے تھے کہ نہ یہودی کسی بنیاد پر ہے نہ عیسائی کسی بنیاد پر ہے, صرف ہم ہیں جو کہ بالکل صحیح دین پر ہیں. تو گویا ہر گروہ وہ دوسرے کی نفی کر رہا ہے. فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ پس اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا روز قیامت. فیما کانوا فیہ یختلفون ان معاملات کا بھی جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اب اس کے بعد روح سخن مڑ رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف. فرمایا ومن اسلم ممن منع مساجد اللہ اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو کہ روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے ان یذکر فیہا اسمہ کہ ان مساجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے. وسعت خرابہا اور وہ ان گھروں کو اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اصل میں تاویل خاص کے اعتبار سے یہ اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو مسجد حرام سے محروم کر دیا اور ان کو مکے سے ہجرت پر مجبور کیا, حالانکہ وہ مشرک تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا توحید کا وہ پہلا مرکز, دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, اس توحید کے مرکز انہوں نے شرک کا اڈہ بنا کر اور خود سے اپنی جالہ داری قائم کر لی, اور جو صحیح توحید قلم بردار تھے ان کو انہوں نے مسجد حرام سے دخل کر کے ہجرت پر مجبور کر دیا. لیکن عام طور پر جو شخص بھی مساجد میں فساد مچائے اور مساجد کے اندر ان کے جو آداب ہیں کہ وہاں پر شور شرابہ نہ ہو, وہاں پر عبادت کے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہ ہو, جو بھی اس قسم کی حرکت کرے وہ سب کا سب ایسے سب لوگ اس آیت کے زیر میں آ جائیں گے. تو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں سے روکتا ہے ان یذکر فی حسنہ کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے. مساجد کی خرابہا اور وہ ان مساجد کو اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے. اولئک ما کان لہم ایسے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے, ایسے لوگ اس قابل نہیں ہیں ان یدخلوہا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد میں داخل ہوں. الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے, آج یہ دندنا رہے ہیں اللہ کی مسجد حرام میں, حالانکہ مسجد حرام اس کے اصل متولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں, اور وہاں تو کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے کہ شرک کرنے والے ڈرتے ہوئے داخل ہوں, لیکن کیفیت اس کے برعکس ہے کہ آج صحیح توحید کے لمبرداروں کو وہاں سے نکال دیا اور مشرکین وہاں دندنا رہے ہیں. فرمائے یہ قابل نہیں ہے کہ اس مسجد میں اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوں. الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزیون ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہوگی. یہ اللہ نے پیشن گوئی کر دی کہ ان قریب یہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوں گے اور ان کو سر جھکانے پڑیں گے, ان کو رسوا ہونا پڑے گا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہوگا. اب جب یہ مسجد حرام کا ذکر آیا تو چونکہ آگے تحویل قبلہ کا حکم آنا ہے اور اس حکم کے حوالے سے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کر دیا تھا یہود نے کہ 16 مہینے تک تو ان مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا, اب ان کا قبلہ ہو گیا مسجد حرام. تو یہ کیسا مذہب ہے کہ ان کا قبلہ ہی ہوتا نہیں ہے. اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی جو بھی ایک منفی پروپیگنڈا کیا گیا تھا مہم چلائی گئی تھی، اللہ تعالی اسی رکوع سے یعنی 15ویں رکوع سے اس 14ویں رکوع سے یہود کے اس منفی پروپیگنڈے کا توڑ فرما رہا ہے. فرمایا وللہ المشرق والمغرب، اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. فأينما تولوا، تو تم جس طرف بھی رخ کرو گے، فثم وجه اللہ، وہیں پر متوجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ اندر. اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت کے اندر مقید نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نامحدود ہے. تم جس طرف بھی رخ کرو گے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. تو تم نے یہ کیا سمتوں کو اتنی اہمیت دے دی؟ اور یہود وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور تم ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے ہو کہ کل تک ان کا رخ شمال کی طرف تھا، بیت المقدس کی طرف، اور اب ان کا رخ ہو گیا ہے جنوب کی طرف. تو یہ تم نے کیا مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کا سلسلہ کھڑا کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی سمت مقید نہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مغرب کی طرف ہی ہے، وہ تو اللہ نے ایک ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے، ایک مرکزیت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے قبلہ مقرر کیا ہے اور سب کو حکم دیا ہے کہ تم قبلے کی طرف رخ کرو، ورنہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کسی خاص سمت نہیں ہے. بہت پیارا شعر ہے غالب کا کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مقصود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. ہمارا قبلہ خانہ کعبہ نہیں ہے، ہمارا قبلہ اللہ ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یہ اصل میں خانہ کعبہ قبلہ نما ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سجدہ کر رہے ہیں. ہمارا اصل قبلہ، ہمارا اصل رخ اللہ کی طرف ہے. تو فرمایا وللہ المشرق والمغرب، یہ مشرق مغرب سارے اللہ کے ہیں. بھائی نماز تولو، تم جس طرف بھی رخ کرو گے، فثم وجه اللہ، وہی موجود ہوگا اللہ کا رخ انور. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑی وسعت والا ہے اور سب کو جاننے والا ہے. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بھی بیٹا بنا لیا ہے، اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے. معاذ اللہ، سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اتفاق ہے، وہ نہ اسے بیٹے کی ضرورت ہے اور نہ وہ ان تمام قسم کی کمزوریوں سے معاذ اللہ متصف ہے جس کے لیے کہ جو کہ بیٹا رکھنے کے لیے ضروری ہے. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، یہ بہت بڑا سمجھیے کہ کلمہ کفر ہے جو لوگ نکالتے تھے اپنی زبان سے، یہودی اور عیسائی اور مشرکین مکہ. یہودی اور عیسائیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور مشرکین نے کہا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ کہف میں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہ، بہت بڑی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، کوئی اللہ کی بیٹی ہے، تو معاذ اللہ پھر کوئی اللہ کی بیوی بھی ہوگی، اور اللہ کے اندر بھی معاذ اللہ کو جن کی جذبات ہے وہ بھی ان جذبات سے کبھی مغلوب ہو جاتا ہے اور اپنے جوڑوں کے پاس جاتا ہے. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ ان تمام کمزوریوں سے اور ان تمام اس قسم کی خواہشات سے پاک ہے. نہ اس کی بیوی ہے، نہ اسے اس کی ضرورت ہے کہ بڑھاپے اگر اس کا سہارا بنے، اسے اولاد کی ضرورت ہو، نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد کو اس کے نام کو اس کی نسل کو زندہ رکھے. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے، احتیاجوں سے پاک ہے. سبحانہ، اللہ پاک ہے. بل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، بلکہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے. کل اللہ قانتون، یہ تمام مخلوقات اس کے سامنے فرما برداری اختیار کرنے والی ہیں، اس کے سامنے عاجز ہیں، اس اللہ کا حکم ماننے پر مجبور ہیں. بری السماوات و الارض، وہ اللہ تعالیٰ تو عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. بری، ایک ہوتی ہے تخلیق، تخلیق ہوتی ہے کسی شے سے کسی شے کو بنا دینا. مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا، یہ تخلیق گئی ہے. مٹی سے اور پانی کے ملاپ سے اللہ نے جسم بنایا آدم علیہ السلام کا. اور بدیع، بدا یبدو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز بنا دی. یہ اصل میں ہے عدم سے وجود میں لانا، بالکل نئی چیز وجود میں لانا. لفظ بدر بھی اسی مادے سے بنا ہے، باد آل عین سے، کہ وہ چیز کہ جس کا دین میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور ایک نئی چیز شروع کر دی دین میں، ثواب کی نیت اور اجر کی نیت سے اپنے پاس سے کوئی عمل شروع کر دیا اور کہا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے. تو چونکہ اگر اس کا کوئی ثبوت قرآن سے، سنت سے، حدیث سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بالکل ایک نئی چیز ہے، وہ بدعت ہے. وہ تو بدیع السماوات والارض، اللہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی فیصلے کا حکم دیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب وہ حکم کرتا ہے کسی بھی معاملے کا فَإِنَّمَا يَقُولُ تو وہ اس کے لیے کہتا ہے کن ہو جا فَيَقُولُ اور پھر وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ کا عالم امر. اس عالم امر کا معاملہ یہ ہے اس میں کوئی وقت نہیں لگتا. اللہ کہتا ہے کن ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. اللہ نے ہر مخلوق کو پہلے پیدا کیا اپنے کلمہ کن سے. اللہ نے ہر ایلیمنٹ کو ہر عنصر کو پہلے پیدا کیا اپنے کلمہ کن سے. اس کے بعد پھر اس کی مزید اگر کوئی نسل آگے بڑھی ہے تو اس کے لیے اللہ نے ضابطہ طے کر دیا. ایک عام آدمی پریشان ہوتا رہے کہ پہلے مرغی پیدا ہوئی کہ پہلے انڈا پیدا ہوا, اللہ پر ایمان رکھنے والا پریشان نہیں ہے. اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے کلمہ کن سے مرغی پیدا کی, اللہ نے کلمہ کن سے مرغا پیدا کیا اور اس کے بعد پھر ان کی نسل کو جاری کرنے کا ضابطہ بنا دیا. تو یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم دم سدائے کن فیقون. اس کائنات میں نئی نئی مخلوق سامنے آ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ کن مسلسل کام کر رہا ہے. اس کلمہ کن سے نئی نئی مخلوقات وجود میں آ رہی ہیں. اب ان مخلوقات کے آگے چلنے کا سلسلہ وہ ایک اللہ نے ضابطہ بنا رکھا ہے. تو عالم امر میں معاملہ ہوتا ہے اللہ کہتا ہے کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے. عالم خلق میں پھر چیزوں کو آگے بڑھنے کے لیے ترقی کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. اللہ نے کہا کلمہ کن, اس کن سے ایک مخلوق پیدا ہوگا. اب اس مخلوق کی جو نسل آگے چلے گی وہ عالم خلق ہے. وہ پھر یہ ہے کہ خاص پیریڈ ہوگا, اس پیریڈ میں بیچ سے درخت بنے گا, ایک خاص پیریڈ ہوگا تبھی انڈے میں سے چوزہ نکلے گا, وہ عالم خلق ہے. لیکن پہلی مرتبہ کسی بھی شے کی تخلیق یہ کلمہ کن سے ہے. وقال الذین لا یعلمون اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے. یہ اشارہ ہے مشرکین کی طرف. ایک تو اہل کتاب جنہیں کچھ نہ کچھ کتاب کا شریعت کا علم تھا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے. لولا یکلمون اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست سلام کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست آ کر سلام کرے, ہم سے کہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ. اور تاتی نہ آیا, یا ہمارے اوپر کوئی آیت نازل کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر کوئی آیت نازل کر دے, ہمیں یقین آ جائے کہ ہاں یہ اللہ ہی کی آیتیں ہیں اور ہمیں تجربہ ہو جائے اللہ کی آیات کو ریسیو کرنے کا. کذالک قال الذین من قبلہم, اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کی تھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں. مثل قولہم یعنی انہی کا سا قول انہوں نے بھی کہا تھا. تشابہت قلوبہم, ان کے دل ملتے جلتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, ہم نے تو اپنی آیتیں واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہے. جس نے یقین نہیں کرنا اس کے لیے پھر بے شمار بہانے, جو مرضی وہ بہانے کرتا رہے اور عذر پیش کرتا رہے, ہوئے بدرا بہانہ بتیاگ. ورنہ ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے اپنی آیتیں واضح کر دی ہیں. بہت ہی اہم آیت آ رہی ہے. انا ارسلنا قبل حق کے بشیر و نذیرا, بے شک نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ, بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اللہ صرف اتنا پوچھے گا کہ آپ نے ان کو نیک کاموں کی بشارت سنائی کہ نہیں سنائی, اور آپ نے ان کو منکرات اور برائی اور حرام پر وعید سنائی کہ نہیں سنائی. اگر آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے تو آپ کا کام مکمل ہو گیا. اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ بھائی آپ کا مشن کیوں ناکام رہا اور کیوں آپ صرف جہنم میں چلے گئے, یہ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. اللہ صرف آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. بات اس کے بعد لوگوں نے کیا 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 نہیں کیا اللہ ہر سے کچھ پوچھ لیتا. ہر دائی کے لیے بہت بڑی اس آیت کے اندر ایک نصیحت اور ایک پیغام ہے. دائی کا کام لوگوں سے منوانا نہیں ہے, دائی کا کام لوگوں تک پہنچانا ہے. آج آپ کو نظر آئے گا کہ بڑے بڑے دینی مزاج کے لوگ اور ادارے, انہوں نے اپنے بہت سارے اصول توڑ دیے. انہوں نے کہ چونکہ لوگ قریب نہیں آ رہے, لوگ بات نہیں سن رہے, تو چلو ذرا اس حوالے سے رعایت کر دو, اس حوالے سے رعایت کر دو, یہ بات مت کرو تاکہ لوگ قریب کو آئے. اب جب لوگ قریب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا پاس جو بھی دین ہے وہ ناقص ہے, یہ اس حوالے سے لبرل ہے, یہ اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی رعایت دیتے ہیں, تو پھر وہ چیز لا کر لیتے ہیں. کچھ پردے کے حوالے سے رعایتیں دے دی. جب خواتین کے لیے اگر ہم نے پردے کا اہتمام کے ساتھ کلاس کی تو وہ خواتین تو نہیں آئیں گی, تو ذرا تھوڑی سی چھوٹ دے دو. چلو ایک جو ہے وہ مکس قسم کی گیدرنگ ہو جائے, خواتین بھی بیٹھی ہیں, مرد بھی بیٹھے ہیں, اور تاکہ خواتین تھوڑی سی آزادی فیل کریں. ہمیں بھی قرآن اکیڈمی میں کہا گیا کہ آپ کے ادارے میں گھٹن بہت ہے, آپ خواتین کو بالکل پیچھے بٹھاتے اور درمیان میں پارٹیشن ہوتا ہے, لہٰذا اس سے پھر کیا خواتین سیکھیں گی؟ آپ ذرا تھوڑی سی تو اس میں نرمی کریں, تھوڑی سی آزادی دیں. بس جہاں یہ سلسلہ شروع ہوا وہیں سے آپ نے اپنا محسوس توڑے, وہیں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. سود کی بات مت کرو ورنہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، پردے کی بات مت کرو اور زیادہ سیاست کی باتیں مت کیا کرو۔ یہ اصل میں اگر یہاں سے ہم نے اگر اپنے اصول توڑنے شروع کیے تاکہ لوگ ہماری محفل بڑھتی رہے، لوگ ہمارے پاس آتے رہے، یہیں سے اصل میں آغاز ہو جاتا ہے پھر کتنے حق کا کو چھپانے کا، یہاں کو باطل کو گنمٹ کرنے کا۔ صحیح صحیح بات لوگوں تک پہنچا دو۔ قل الحق من ربک، سورہ مائدہ انقاف چوتھا رکوع، اے نبی آپ صحیح صحیح حق بیان کر دیجیے۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس نے چاہا جو چاہے وہ ایمان لے، جس نے نہیں ماننا وہ نہ مانے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی نہ حق کو چھپانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی حق کے اندر آمیزش کی ضرورت ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر۔ ولا تسألوا عن أصحاب الجحیم، آپ سے اللہ نہیں پوچھے گا جہنم والوں کے بارے میں کہ کیوں اتنے لوگ جہنم میں چلے گئے، کیوں انہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، یہ اللہ سے نہیں پوچھے گا۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اور اے نبی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے نہ یہودی اور یہودی اور نہ ہی عیسائی جب تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں، ان کے رنگ میں رنگ جائیے تو پھر وہ آپ سے راضی ہوں گے۔ آپ ایسے اسلام کا تصور پیش کیجئے کہ جس میں جہاد کا سرے سے ذکر ہی نہ ہو۔ آپ کہیں وہ ختم ہو گیا جنگ کا زمانہ، اب دین کے لیے حرام ہے جنگ اور قتال، اب کوئی جنگ اور قتال کی ضرورت نہیں۔ ایسا اسلام پیش کیجئے کہ جس میں سود کی حرمت کا ذکر ہی نہ ہو، ایسا اسلام پیش کیجئے جس میں پردے کے احکامات نہ ہو۔ آپ سیاست کو اور دین کو بالکل جدا کر دیجئے، بس اسلام کا مذہبی تصور پیش کیجئے۔ نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، اور اس کے بعد حج کر لو، عمرہ کر لو، اللہ اللہ خیر اللہ، یہ پڑھ لو تو اتنا ثواب ملے گا، وہ پڑھ لو اتنا ثواب ملے گا، یہ باتیں بیان کرو۔ لیکن اگر تم نے بات کی سیاست کی کہ اسلام کا اپنا سیاسی نظام ہے جس میں حاکمیت اللہ کی ہے، تم نے اگر اسلام کا معاشی نظام پیش کرنا شروع کر دیا جس میں سود سب سے بڑی لعنت ہے، تم نے اگر معاشرتی نظام بیان کیا کہ جس میں سب انسان برابر ہے اور ہر انسان کی عزت آبرو اور اس کا مال جتنا محترم ہے، تو اگر تم نے اس قسم کی باتیں کی تو پھر یہ اسلام انہیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو لبرل اسلام پیش کرنے کی ضرورت ہے اس وقت، روشن خیال اور اعتدال پسند یہ بننے کی ضرورت ہے۔ تو اگر تم اسلام میں رنگ جاؤ تو پھر وہ تم سے راضی ہوں گے، اور اگر تم نے قرآن مجید کو بیان کرنا شروع کیا اور اس کی باتیں بیان کی تو کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ لطیفے کے انداز میں کسی نے وہ شعر کہا کہ جب وہ اب میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، ہنس کے وہ بولی کہ مجھ کو بھی اب راضی سمجھو۔ تو اپنے اسلام کو آپ ماضی کا قصہ بنا دیجئے، پھر بات آگے بڑھ جائے گی اور وہ آپ سے راضی ہو جائے گی۔ تو لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ ہی عیسائی، حتیٰ تتبع ملتهم، جب تک آپ ان کے طور طریقوں کی، ان کی روش کی، ان کی ثقافت کی، ان کے کلچر کی آپ پیروی نہ کریں۔ قل ان هدى الله هو الهدى، اے نبی کہیے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں، ہماری یہ بنیاد ہے یہ قرآن، ہم اس بنیاد کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تم چاہے جتنے مرضی ہم پر فتویٰ کر دو اور ہم پر اعتراض کرو، یہ ہماری بنیاد ہے، ہم اپنی بنیاد سے چمٹے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ کی ہدایت کی اصل ہدایت ہے۔ ولا ان تبات احواہ، اور یہ بڑا نازک الفاظ ہے، یہاں پر بظاہر خطاب اللہ کے رسول سے ہے، حقیقت میں یہودی اور عیسائیوں کو سنایا جا رہا ہے۔ ولا ان تبات احواہ، اور بالفرض اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاء من العلم، بعد اس سے کہ آپ کے پاس اصل علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر آپ کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا، اور پھر آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ کوئی اس کا امکان نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ان بدبختوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ لیکن جب کسی کے ساتھ انتہائی نفرت ہوتی ہے تو بات اس سے نہیں کی جاتی، بات اپنوں سے کی جاتی ہے اور پیغام اسے دیا جاتا ہے، بات اپنی بیٹی سے کی جاتی ہے لیکن سنایا جاتا ہے بہو کو، ساتھ یہی کچھ سکتی ہے کہ بہو سے میں نے برایا سے اگر بات کی ممکن ہے گستاخی کر دے، تو اپنی بیٹی کو ڈانٹو لیکن یہ ہے کہ سناؤ اس کو، اس کی خامیاں وہ نمایاں کرو۔ تو بظاہر اللہ کے رسول سے خطاب ہے، سنایا جا رہا ہے یہودیوں کو۔ اللہ دین آتینا ہم الکتاب، وہ بھی بڑی پیاری آیت ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق کا تلاوت، وہ اس کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کے اصل معنی بھی ہم بھول گئے، تلاوت کے اصل معنی عربی میں ہوتے ہیں تو فالو سمتھنگ، یعنی کسی چیز کو ایسے پڑھنا کہ انسان اس کو سمجھتا چلا جائے، اور کسی چیز کی پیروی کرنا،
تو تلاوت کا اصل مفہوم کیا ہے کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھنا کہ اس کا مفہوم سمجھ میں آتا چلا جائے, اور پھر اس کے بعد قرآن مجید اس کو مزید بسی معنی میں استعمال کرتا ہے سورہ شمس میں, وہ شمس بدہا والقمر اذا تلاها, چاند جو ہے وہ سورج کی تلاوت کرتا ہے, والقمر اذا تلاها, جبکہ چاند سورج کے پیچھے آیا, چاند سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور سورج سے قصب نور کرتا ہے, اس سے نور کا فیض حاصل کرتا ہے, اور صرف وہ نور کا فیض حاصل نہیں کرتا, اس نور کے فیض کو حاصل کرنے کے بعد زمین کی طرف اس کو منتقل کرتا ہے. تو قرآن کو اس طرح سے پڑھنا کہ اس کا نور ہمیں حاصل ہوتا جائے, اور نہ صرف وہ نور ہم خود جذب کریں بلکہ ہم اسے دوسروں تک منتقل کریں, یہ تلاوت کا وسیع مفہوم ہے. تو فرمایا وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے, اولئک یؤمنون بہ, یہی تو ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. اگر ہم روز قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے, صرف رمضان میں قرآن پڑھ لیتے ہیں, کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں, تو ہمارا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے. فرمایا کہ یہ لوگ جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, وہ من یکفر بہ, اور جس نے اللہ کی کتاب کا کفر کیا, اولئک هم الخاسرون, تو وہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں. اب یہ بنو اسرائیل پر فرد جرم کا بیان ختم ہو رہا ہے, تو چھٹے رکوع میں جن دو آیات سے فرد جرم کا آغاز ہوا تھا, اب دوبارہ وہی دو آیات آ رہی ہیں 15 رکوع کے شروع میں, صرف تھوڑا سا لفظ آگے پیچھے ہیں, ورنہ بالکل وہی مفہوم ہے, وہی آیات ہے. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اس کرو نعمت اللہ کی انعمت علیکم, یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی, ون فضلتکم علی العالمین, اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی, وہ تم پر میں نے نعمتیں نچھاور کی جو میں نے اور کسی پر نچھاور نہیں کی, واتقوا یوما, اور اس دن کی سختی سے بچو, اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, جس روز کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آ سکے گی. یہ سارے من گھڑت عقیدے ہیں کہ فلاں بخشوا لے گا, اور فلاں کے ساتھ اگر نسبت قائم ہو گئی تو اپنے مرید کو ضائع نہیں ہونے دے گا. ان عقائد کے لیے کوئی بھی سند اور کوئی بھی دلیل نہ قرآن میں نہ حدیث میں. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام میں یہ بات نازل فرما دیتے, اللہ کے رسول بتا دیتے کہ فلاں زمانے میں فلاں علاقے میں فلاں ولی اللہ ہوں گے, اور جو بھی ان ولی اللہ کا مرید ہوگا ان کے نام کے ساتھ نسبت رکھے گا وہ اس کو بچا لیں گے قیامت کے دن, تو پھر تو ٹھیک تھا. لیکن کوئی ایسی بات نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے, خود سے کچھ چیزیں گھڑ لی ہیں کہ فلاں ہستی کے مرید بن جاؤ, وہ ہستی تمہیں عذاب قبر سے بھی بچا لے گی, وہ ہستی تمہیں قیامت کے دن میں چھڑا لے گی. کس نے یہ باتیں بتائی ہیں؟ کون ہے جو نبی ہے جس کے پاس وہی آتے اور وہ یہ باتیں بتاتا ہو؟ خود ہی اپنے پاس سے باتیں گھڑتے اور ایک بالکل نیا تصور دین کا اختیار کر لیا ہے. فرمایا اس روز کوئی جان کسی اور جان کے کام نہیں آئے گی, ولا یقبل منها عدل, اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی بھی فدیہ کوئی بھی جرمانہ قبول کیا جائے گا, ولا تنفعها شفاعة, اور نہ ہی کوئی سفارش فائدہ دے گی, ولا هم ينصرون, اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. یہ مضمون مکمل ہو گیا بنی اسرائیل پر فرد جرم اور ان کے جرائم کی پوری تاریخ اللہ نے یہاں پر دے دی. اب اس کے بعد تحویلی مضمون شروع ہو رہا ہے جو سورہ بقرہ کے پہلے حصے کا آخری مضمون ہے, اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قدر مسترد کے ذکر سے بات کا آغاز کر رہے ہیں. یہ دعوت کا اسلوب ہے کہ جب بھی کسی فریق کو دعوت دینی ہو تو آغاز اس بات سے کیا جائے جو دونوں فریقوں کے درمیان قدر مسترد ہے. اگر آپ دعوت کا آغاز ہی اختلافی مسئلوں سے کریں گے تو پھر تو بات آگے نہیں بڑھے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے بات کا آغاز ہو رہا ہے کہ جو سب کے نزدیک محترم ہے, یہود کے نزدیک بھی, عیسائیوں کے نزدیک بھی, مشرکین مکہ کے نزدیک بھی, اور مسلمانوں کے نزدیک بھی, تو سب کے لیے ایک محترم ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام, ان کے ذکر سے بات شروع ہو رہی ہے. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور یاد کرو جبکہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بعض بڑی بڑی باتوں سے. یہ دریا کو کوزے میں بند کیا گئے اس ایک آیت میں. ڈاکٹر سارا مساف کی کتاب پڑھ لیجئے, عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی, قربانی کی عبادت اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ایک یاد ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بہت ساری باتوں میں امتحان لیا, بہت ساری باتوں میں ان کو آزمایا. وہ آخری آزمائش تھی جبکہ اللہ نے ان سے کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو, ابھی اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی, اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو. تو ابراہیم علیہ السلام کا پہلے امتحان ہوا,
عقیدے کا مشرکانہ ماحول میں پیدا ہو گئے تو بت پرستی کے خلاف اللہ نے جہاد کیا، ستارہ پرستی، سورج پرستی، چاند پرستی کے خلاف جو ہے وہ کلمہ جہاد جو ہے وہ کلمہ بغاوت بلند کیا. اس کے بعد چاچی صرف وہاں پر موجود تھا، نمرود خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کا. اس کے بعد جب والدین نے کہا گھر سے نکل جاؤ تو گھر کی محبت کو اللہ کی محبت کو قربان کیا اور گھر چھوڑ کر آ گیا. پوری قوم کے ساتھ ایک جو ہے وہ دشمنی مول لینی پڑی. اور اس کے بعد قوم نے کہا کہ ابراہیم تمہارے پاس مہلت ہے، یا تو اپنے عقیدہ توحید سے باز آؤ ورنہ آگ کے علاوہ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بے خطر کود پڑا اسے نمرود میں عشق عقل محبے تماشائے لبے بام. اس کے بعد وطن کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کیا اور اللہ کے پر بھروسہ کر کے توکل کر کے اور ہجرت کر گئے. آج کے زمانے کی ہجرت نہیں تھی کہ پہلے سے پتا ہو کہ کتنے فاصلے پر کون سا علاقہ ہے. ان نے ظاہر ذمہ دار ربی سیاحدین، میں تو اپنے رب کے بھروسے پر جا رہا ہوں، وہ ضرور میرے لیے کوئی رستہ نکالے گا. اس کے بعد اللہ نے بڑی دعاؤں کے بعد ایک بچہ دیا، اور جیسے بچہ اللہ نے دیا حکم دیا کہ جا کے اس کو بنجر زمین میں جہاں پر کے گھاس تک نہیں اگتا وہاں جا کے اس کو جو ہے چھوڑ کر آ جائے. اور بچے کی محبت کو، بیوی کی محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کیا اور جا کے بچے کو، بیوی کو وہاں پہ چھوڑ کے آ گیا. اللہ نے بچے کو پالا، بچہ بڑا ہوا. اب جب بچہ اس قابل ہوا کہ باپ کے ساتھ، بوڑھے باپ کے ساتھ ان کے دعوت اور توحید کے مشن میں دست و بازو بن سکے، لما بلغ ما اوصایا، اب اللہ نے کہا کہ اس بچے کو ہماری راہ میں قربان کر دو. اور تک عثمانی صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ قربانی کی عبادت اصل میں ہماری عقل کی قربانی ہے، ورنہ لوگ اپنے اعتبار سے کہتے ہیں کیا تم نے بات شروع کر دیا یہ قربانی کا سلسلہ. یہی پیسہ کسی بیلفیئر کے کام میں لگاؤ تو کتنے ملک کے مسائل حل ہو جائے، تعلیمی پروجیکٹ میں لگاؤ تو کتنا فائدہ ہو جائے، ہاسپٹلس میں دو تو کتنے مریضوں کو فائدہ ہو، اور تم ہم گوشت کھانے پیسہ ضائع کرتے ہو. اپنی عقل سے بات نہیں بنے گی، اللہ کا حکم ہے. تب عثمانی صاحب کہتے ذرا بتائیے کہ کیا کوئی عقلی اس کی جسٹیفیکیشن ہے کہ معصوم بچے کو ذبح کر دیا جائے. اللہ نے منع کیا کسی بھی انسان کو ناحق مت قتل کرو، حکم دیا ہے کہ اپنے اولادوں کو قتل مت کرو، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ میں ذبح کرو، بچے بھی جانے کا قصور کیا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کیوں کرا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا حکم دے رہے ہیں، یہ حکم تو میری عقل میں نہیں آ رہا، یہ تو آپ کے دیگر احکامات شریعت کے خلاف ہے. نہیں، اصل چیز اللہ کے حکم کی ہے، اللہ جو بھی چاہے حکم دے میں اسے ماننا ہے. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کہیں تو بچے کو لٹا کر چوری پھیر دی، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے صرف امتحان لینا تھا، اللہ نے بچے کو بچایا. اور اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یادگار بنا دیا اور وہ قیامت تک یادگار رہے گی. دانشوروں کی باتیں نہیں چلیں گی بلکہ اللہ کا حکم انشاءاللہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بعض بڑی بڑی باتوں میں آزمایا، انہیں کئی محبتوں کے حوالے سے آزمایا، انہوں نے ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کیا. فَأَتَمَّهُنَّ، وہ تمام باتوں میں پورے اترے، انہیں تمام باتیں پوری کر دکھائیں. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اب اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاص شان ہے، تمام انسانوں کے امام. آج بھی انسانوں کا اکثریت ان کو امام مانتی ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور الحمدللہ مسلمان بھی. اور پھر تمام انبیاء کے والد، یعنی جتنے بھی انبیاء ان کے بعد آئے ہیں انہی کی نسل میں سے آئے ہیں. انسانوں کے ساتھ یہ تعلق ہے ان کے امام، انبیاء کے ساتھ تعلق یہ کہ بول انبیاء، اور اللہ کے ساتھ تعلق یہ کہ اللہ کے دوست خلیل اللہ. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ مقام اللہ نے انہی کو دیا ہے. قال انی جاعلک للناس اماما، کہا کہ اے ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. قال ومن ذریتی، فوراً اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ میری اولاد کے کیا بنے گا، میری اولاد کے بارے میں کیا آپ کا ارادہ ہے. یہ ہے ایک نیک انسان کی پہچان. انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اولاد کے بارے میں اس کی جو بھی سوچ ہے وہ اس کی شخصیت کی اساس ہے. ممکن ہے میں نے کوئی ظاہری عبادت دین کا اوڑا ہوا ہوا، اپنے بچے کو میں کیا بڑھانا چاہتا ہوں، اسے داخل کیا ہوا ہے بڑے اعلیٰ قسم کے تعلیمی ادارے میں، اور جانتا ہوں میں کہ اس ادارے سے بچہ جب نکلے گا پڑھ کر تو مسلمان نہیں رہے گا، کیا بنے گا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مسلمان نہیں رہے گا. تو اگر خدا نہ خاصا بچوں کے حوالے سے فکر ساری دنیا کی ہے، ان کے دین کا، ان کے ایمان کی پرواہ نہیں ہے، تو لاکھ آپ نمازیں پڑھتے رہے اور داڑیاں رکھتے رہے اور اپنا تاثر دیتے رہے کہ ہمارا بھی کوئی تعلق دین سے ہے، کوئی انسان کا تعلق دین سے نہیں ہے اگر اسے اپنی اولاد کی دین کی فکر نہیں ہے، اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہتا ہے، اسی سے انسان کی شخصیت ظاہر ہو جائے گی۔ کسی اور کی طرف مت دیکھیے، ہر بھائی اور بہن اپنا اپنا جائزہ لے کہ اپنی اولادوں کے بارے میں ہمارے کیا عزائم اور کیا ارادے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال کیا، اے اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ قال لا ينال احد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ معاملہ نسل کی بنیاد پر نہیں چلے گا، ظالموں سے میرا کوئی عہد نہیں ہے، اگر کوئی تمہاری اولاد میں سے ہوگا اور اگر وہ شرک کرنے والا ہوگا اسے میں امامت کا منصب ہرگز نہیں دوں گا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اصغر ہو، پھر قصر قابل میراث قدر کیوں کر ہو، وہی قصر قابل میراث قدر ہوگا جو کہ باپ کے علم کو اس کے سبق کو یاد رکھے۔ ویسے اللہ بیتا مسابت الناسب ابنا، اب کیونکہ تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے، خانہ کعبہ کا ذکر اب آئے گا، ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس کعبے کی بنیادوں کو پھر سے اٹھایا تھا، خانہ کعبہ بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے، لیکن وہ رستہ رستہ اس کی دیواریں شہید ہو گئی تھی، اسے دوبارہ انہی بنیادوں پر اٹھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہودیوں کو عیسائیوں کو بتا رہا ہے کہ جس قبلے کو اللہ نے مقرر کیا ہے مسلمانوں کے لیے، اس قبلے کی بنیادوں کو دوبارہ سے اٹھانے والے کون تھے؟ وہ حفیظ تم سب کے نزدیک محترم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے اس البیت کو یعنی اس خاص گھر کو مسجد حرام کو بیت اللہ کو ہم نے بنایا بار بار لوگوں کے آنے کی جگہ، اس قدر کشش ہے اللہ کے اس گھر میں کہ جو بھی ایک مرتبہ جاتا ہے دعا کر کے آتا ہے کہ اللہ پھر آنے کی توفیق دیجیے گا، اور انسان بے چین ہوتے ہیں، کتنا کتنا پیسہ لگاتے ہیں اس گھر کی زیارت کے لیے، اس گھر سے محبت ہے۔ تو جب ہم نے اس گھر کو بنا دیا ہے بار بار لوگوں کے آنے کی جگہ، وہ امنا، اور اسے بنا دیا امن کا گہوارہ، اس کے گرد حدود حرم مقرر کر دی کہ ان حدود کے اندر کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا، اور اسلام سے پہلے بھی مشرکین بھی ان حدود حرم کا احترام کرتے تھے، یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور جن پر ہمیں درآمد جو ہے وہ ہوتا رہا۔ متخذون من مقام ابراہیم مصلی، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو بنا لو نماز پڑھنے کی جگہ، یہ خاص پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھایا تھا۔ وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا، ایمان افروز منظر، روحانی ایک منظر کہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں اس پتھر پر اور اسماعیل علیہ السلام اپنے ننھے ہاتھوں سے پتھر ڈالا سے ان کو دے رہے اور وہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، اور جو پتھر آیا تھا جنت سے وہ پتھر خود بخود اونچا ہو رہا تھا، جو جو دیوار اونچی ہو رہی تھی پتھر بھی اونچا ہو رہا تھا، وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں، اور اسی مقام ابراہیم کے پاس طواف کے سات چکر مکمل کرنے کے بعد دو رکعت نماز نفل کی پڑھی جاتی ہے جو طواف کا حصہ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بنا لو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو گے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ حکم ہے کہ وہ مسجد حرام کی بیٹیاں ہیں ساری مسجدیں، پہلی مسجد وہ تھی، باقی ساری مسجدیں اس کی بیٹیاں ہیں، لہذا جو حکم اس کے لیے وہی حکم تمام مساجد کے لیے، تو تمام مساجد کو دونوں اعتبارات سے پاک رکھنا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی وہاں نجاست نہ ہو، مسجد صاف ہو، اور مانوی اعتبار سے بھی کہ وہاں پر کوئی شرک کی گندگی نہ ہو، بلکہ خالص مسجد کے اندر توحید اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ذکر ہو۔ وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مسجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ فیصل ابراہیم، اور یاد کر لو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس گھر کو بنا دے امن کا گہوارہ، وارزق اہلہ من الثمرات، اور جو بھی اس گھر کے اس شہر کو بنا دے امن کا گہوارہ اور اس شہر کے بسنے والوں کو تو رزق عطا فرما پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، لیکن انہیں کو جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت ایمان والوں کے ساتھ، لا ینال احد الظالمین، ظالموں سے اللہ کو کوئی عہد نہیں، اور خود ہی اللہ کی پسند ناپسند کے مطابق درخواست کی کہ اللہ اس شہر کو بنا دے امن کا گہوارہ، اور اس شہر میں سے جو لوگ ایمان رکھتے ہو اللہ پر آخرت کے دن پر انہیں تو رزق عطا فرما پھلوں والا۔ اب دیکھیں کیا فرمائش کی ہے, وہ بنجر زمین غیر جی زر, لیکن اللہ سے فرمائش کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں تو پھل عطا فرما, میوے عطا فرما, اس بنجر زمین میں ان کے لیے میووں کا سامان فرما. اللہ کا جواب سنو, فرمایا تعالی من کفر, اللہ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا, امت سے اہو کلیلا, میں اس کو بھی تھوڑا سا سادو سامان دوں گا. امامت اور ہے, رزق اور ہے, رزق کو میں کافروں کو بھی دوں گا. آپ نے پہلے بات کی تھی امامت کی, میرا عہد ظالموں سے نہیں ہے, اب بات آپ رزق کی کر رہے ہیں, رزق کو میں تھوڑا بہت ان کافروں کو بھی دوں گا. من کفرا, اللہ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا, امت سے اہو کلیلا, میں اس کو بھی سادو سامان دوں گا تھوڑا سا. تم اثر رہو الا عذاب النار, اور پھر میں اس کو گھیر کے جاؤں گا آج کے عذاب کی طرف, وہ بیت المصیر, اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, اب یہ روح پرور منظر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے, اور یاد کرو جب کہ اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام, خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں, اور یہ عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں, ربنا تقبل منا, اے رب ہمارے ہماری خدمت قبول فرما, انک انت السمیع العلیم, بے شک تو سب کچھ سننے والا ہے, تو سب کچھ جاننے والا ہے. ربنا واجعلنا مسلمین لک, اے رب ہمارے ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا. اس قدر قربانیاں ابراہیم علیہ السلام دے چکے ہیں, اپنے گھر کی محبت, اپنے والدین کی محبت, وطن کی محبت, جان کی محبت, بیوی بچے کی محبت, اور اس کے بعد اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلمان بندہ بنا. اصل میں مسلمان کے معنی ہوتے ہیں فرما بردار, کہ اللہ ہم تیرے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیں. چومی گویا مسلمانم بلعظم کہ دانم مشکلات لا الہ دا, جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے تقاضے کیا ہے. تو اس عالم میں جب کہ اتنی قربانیاں دے چکے ہیں, ابھی بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلمان بنائی, اے اللہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلمان بندہ بنا, فرما بردار بنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور ہماری اولادوں میں سے اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا. یہ پھر دیکھیے اولاد کے حوالے سے کیا سوچ اور کیا فکر ہے, اے اللہ ہماری اولادوں میں ایک ایسی امت پیدا ہو جائے جو تیری فرما بردار, تیرا کہنا ماننے والی ہو. وارنا مناسکنا, اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا. وتب علینا, اور ہم پر نظر کرم فرما. انک انت التواب الرحیم, بے شک تو توبہ نظر کرم کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد آخر میں بڑی عظیم دعا کی ہے. کیا دعا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے رب ہمارے ہماری اولادوں میں سے ایک رسول بھیج دے. یتلو علیہم آیاتک, جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں احکامات سکھائے اور انہیں حکمت سکھائے. ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم, بے شک اللہ تو زبردست ہے کمال حکمت والا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ میری اولادوں میں ایک رسول آئے. وہ رسول چار کام کرے. وہ چار کام کیا ہے؟ اللہ کی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو غفلت سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ کرے. جو لوگ متوجہ ہو جائیں انہیں آیات کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرے, ان کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کرے, اللہ کی محبت پیدا کرے, شریعت پر عمل کا جذبہ پیدا کرے. اس کے بعد جو جذبہ پیدا ہو تو انہیں احکامات سکھائے, اور اس کے بعد احکامات کی حکمت سکھائے. اتنا اہم مضمون ہے کہ یہ قرآن پاک میں چار مرتبہ آتا ہے انہی اصطلاحات کے ساتھ. یہ سورہ بقرہ کی آیت 129 ہے, پھر اسی سورت میں بھی آئے گا آیت 151 میں, پھر اس کے بعد سورہ آل عمران آیت 164, پھر سورہ جمعہ آیت نمبر 2. مزید وضاحت انشاءاللہ اگلے مقامات پر ہو جائے گی, لیکن یہاں سے نوٹ فرمائیے کہ اللہ کے رسول کا بنیادی طریقہ کار یہی تھا جس سے آپ نے وہ حزب اللہ تیار کی کہ جس نے پھر حزب الشیطان کے ساتھ جنگ کر کے اور اللہ کے دین کو غالب کیا. آیات الہی کی تلاوت کے ذریعے سے لوگوں کو متوجہ کیا. جو بندے متوجہ ہو گئے, یہ قرآن سنا سنا کر ان کا تزکیہ کیا, ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا, فکر آخرت کو ڈالا, شہادت کا شوق پیدا کیا, اللہ کی محبت پیدا کی, شریعت کے جینے مرنے کا جذبہ پیدا کیا. اس کے بعد ان کو احکامات شریعت بتائے اور جہاد کا حکم ان کے سامنے رکھا اور شریعت کے احکامات حکمت ان کو بتائی. اب یہ اللہ کی پارٹی وہ تھی جو کہ اللہ کے لیے جینے مرنے کے لیے اس طرح سے تیار تھی کہ باطل کے ساتھ ٹکرائی اور پھر دین غالب ہو گیا. تو بنیادی طریقہ کار سے وہ حزب اللہ کیسے تیار ہوگی, وہ طریقہ کار یہاں پر بیان ہوا ہے.
تو یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی آمد. بہت پیاری بات کے الطاف حسین حالی نے کہ ہوئی پہلو آمنا سے حبیدہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا. یہ اللہ کے رسول دعائے خلیل کا نتیجہ ہے. اللہ کے رسول نبید مسیحا ہیں جن کی بشارت دی تھی کنہوں نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. وہ بشارت آ جائے گی سورۃ صف میں. فَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. اور کون ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے رستے کو چھوڑ کر کون رستہ اختیار کرے؟ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ, سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں ڈال دیا. کوئی احمد ہی ہوگا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا رستہ چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرے. ابراہیم علیہ السلام کا رستہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا, ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے دنیا میں چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور بے شک آخرت میں بھی وہ شامل ہوں گے صالحین میں. ابھی ملت ابراہیم کیا ہے؟ فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, جب بھی ان سے ان کے رب نے کہا کہ میرا کہنا مانو, میرا حکم یہ ہے, اس حکم کو بجا لاؤ. قال اسلمت لرب العالمین, انہوں نے کہا کہ میں نے کہنا مانا اس ہستی کا جو کہ تمام جہانوں کی رب ہے. یہ ہے ملت ابراہیم, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ان کا رستہ یہی ہے کہ اللہ کا جب حکم آ جائے پھر کوئی چوں اور چرا نہ ہو, کوئی پھر ایف اینڈ بٹ نہ ہو, بلکہ یہ ہے کہ اس حکم پر فوراً عمل کرے, چاہے اس کے لیے کیسی محبت قربان کرنی پڑے اور کیسے قربانی دینی پڑے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. ایک گاڑی ہے وائٹ شراد ہے, AA00545. کیا کرنا ہے اس گاڑی کو؟ مجھے کچھ دقت نہیں, صرف اتنا بتایا کہ گاڑی ہے. اس کی پارکنگ غلط ہے, اس کی پارکنگ ٹھیک کر لیجیے. AA00545. بسم اللہ اولہ واخرہ, وبصا بہا ابراہیم و بنیہ و یعقوب, اور اسی کی وصیت کی اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو, یعقوب علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی زندگی بھر کی جو بھی اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی اس کا نچوڑ رکھا. یہی عمل کیا یعقوب علیہ السلام نے بھی. وہ وصیت کیا تھی؟ ان کی زندگی بھر کی جو اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی اس کا لب لباب اور اس کا خلاصہ کیا تھا؟ فرمایا یا بنی یا, اے میرے بچوں, ان اللہ اصطفا لکم الدین, بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے. فلا تموتن, تو دیکھنا ہرگز نہ مرنا, الا وانتم مسلمون, مگر یہ کہ تم فرما بردار ہو, اپنے لمحے لمحے کا پہرہ دو, ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت آئے اور تم اس وقت اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے کہ ہم حالت فرما برداری میں اپنی جان اللہ کے حوالے کریں. ہم کنتم شہداء, کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اس حضر یعقوب الموت, جبکہ یعقوب علیہ السلام پر موت کی کیفیت آئی. اس خال علیہ بنی, جبکہ انہوں نے عین عالم نظام میں اپنے بچوں سے پوچھا, ماں تعبدون من بعد, تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک, انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی, وہ الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی, یعنی ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی. الہ واحدہ, اور وہ ایک ہی معبود ہے, یعنی آپ اور آپ اور آپ کے آبا و اجداد کا معبود یہ الگ الگ نہیں ہے, وہ ایک ہی معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں, ہم اسی کا کہنا ماننے والے ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, وہ ایک جماعت تھی جو کہ گزر چکی. لَهَا مَا کَسَبَتْ, ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا کَسَبْتُمْ, اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم کماؤ گے. یعنی تم اس دھوکے میں نہ رہنا کہ ہم بڑے نیک لوگوں کی اولاد ہیں, ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام, ہم ان کی نسل میں سے ہیں. نہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, اگر روز قیامت کسی کو اس کا عمل پیچھے لے گیا تو اس کا اعلیٰ نسب اسے آگے نہیں لا سکے. قیامت میں فیصلے عمل کی بنیاد پر ہوں گے, حسب اور نسب کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے. کہ یہ بہت ہی اعلیٰ خاندان کا ہے, یہ شاہ صاحب کا بیٹا ہے, لہٰذا اسے آگے لایا جائے. نہیں, وہاں پر نہ کوئی شاہ صاحب کام آئیں گے اور نہ ہی کوئی اور صاحب کام آئیں گے, وہاں پر انسان کا عمل کام آئے گا. تو فرمایا دل کا امت ان کا خلق, وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی. لہا ما کسبت, ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا. ولکم ما کسبتم, تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم کماؤ گے. بلا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو عمل وہ کرتے رہے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، یہ پھر مسلمانوں کے خلاف کبھی کبھی گٹجوڑ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، اور انہوں نے کہا کہ ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے. یہ محمد کی بات مت ماننا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یا تو یہودی بن جاؤ یا پھر عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پر آ جاؤ گے. قل، اے نبی آپ انہیں جواب دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، الفاظ یہاں پر محذوف ہیں، کہ کہیے بلکہ میں تو اتباع کر رہا ہوں، پیروی کر رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے رستے کی جو کہ بالکل یکسو تھے، وہ سنگل مائنڈڈ تھے. انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ ہر حال میں اللہ کی محبت کو فوقیت دینی ہے، چاہے وہ دنیا میں ناراض ہو یا خوش ہو، میں اس کی پرواہ نہیں ہے، صرف پرواہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی رہے. تو کہیے کہ میں تو پیروی کر رہا ہوں ملت ابراہیم کی، وہ ابراہیم جو بالکل یکسو تھے. وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. یہ سند اللہ نے 6 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک میں دی ہے کہ وہ شرک کرنے والے نہیں تھے. شرک سے بچنا آسان نہیں ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہمیں سب خود کے تینوں میں بنا لیتی ہے تصویر ہے. کسی کا معبود اس کے بیوی اور بچے ہیں، وہ ان کی محبت میں اللہ کے احکامات کی وجہ بھی گھیرتا ہے. کسی کا معبود دولت ہے، وہ دولت کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لعن عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم اور دینار کے بندے پر لعنت دی گئی. وہ عبداللہ نہیں ہے، وہ عبد الدینار اور عبد الدرہم ہے. کسی کا معبود اقتدار ہے، کسی کا معبود اس کی خواہشات نفس ہے. ارائی کا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے سب کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو شرک صرف یہ نہیں ہوتا کہ بت پرستی کی جائے یا مزاروں پر جا کر اور اولیاء اللہ سے دعائیں کی جائے، یہ چیزیں بھی شرک میں شامل ہیں، لیکن یہ کہ شرک یہ بہت پھیلا ہوا گناہ ہے، اس سے بچنا کوئی آسان نہیں ہے. جیسے کوئی آج آپ سے کہے کہ فلاں شخص نے 20 سال تک پولیس کی سروس کی لیکن رشوت کی ایک پائی نہیں دی، تو آپ کہیں گے بہت بڑا کمال کیا اس نے کہ رشوت سے بچ گیا. تو حالانکہ تعریف تو ہوتی ہے مثبت انداز سے، جو بڑا نیک ہے وہ تہجد پڑھتا ہے، جبکہ یہاں تعریف ہو رہی ہے منفی انداز سے کہ بہت نیک ہے رشوت نہیں لیتا، بہت نیک ہے شراب نہیں پیتا. تو یہاں بھی تعریف اسی انداز کی ہے کہ بہت نیک تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ پولیس کے محکمے میں رہتے ہوئے آج کل رشوت سے بچنا بہت مشکل ہے، اسی طرح سے شرک سے بچنا کوئی آسان کام نہیں. فرمایا وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. شرک کی تفصیل سمجھنی ہو تو ڈاکٹر صاحب کا اس موضوع پر بڑا اچھا کیسٹ کا سیٹ ہے، حقیقت اور افسانہ شرک، 6 کیسٹ ہیں، ضرور اس کی سماعت فرمائیے اگر آپ نے اس کی سماعت نہیں فرمائی اب تک. علماء اکرام کی طرف سے بڑی تحسین ہوئی کہ واقعتا اس موضوع کو سمجھانے کا ڈاکٹر صاحب نے حق ادا کر دیا. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اے نبی کہیے، اے مسلمانوں تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اور ہم ایمان لائے اس کلام پر جو کہ نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولادوں پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس کلام پر جو کہ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس کلام پر ایمان لائے جو کہ دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، یعنی ہم تمام نبیوں پر جو بھی کلام نازل ہو ہم سب پر ایمان لانے والے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان نبیوں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے، ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں کرتے. اگر کسی ایک نبی کا بھی انکار کیا یہی چیز کفر ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس اللہ کے فرما بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو اگر وہ اس طرح سے ایمان لائے جیسے کہ مسلمانوں تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پر آئیں گے. اگر انہوں نے کسی ایک بھی نبی کا انکار کیا تو پھر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. یاد رکھا جو اس صورت آیت نمبر 62 کے حوالے سے کتنا اٹھایا جاتا ہے اس کی نفی یہاں پر ہے کہ وہ جو ایمان در رسالت کی تو اہمیت ہی نہیں ہے، بس اللہ پر ایمان کا ذکر، آخرت پر ایمان کا ذکر ہے. یہاں فرمایا کہ نہیں، بھائی نہ مانو، اگر وہ اس طرح سے ایمان لائے بمثل ما آمنتم به، جیسے تم ایمان لائے ہو، فقد اهتدوا، تو پھر وہ ہدایت پر آ گئے. وان تولوا، اور اگر وہ روگردانی کریں، فانهم في شقاق، تو جان لو کہ پھر وہ ضد میں ہیں. فسيكفيكهم الله، تو پھر اے نبی اللہ تبارک و تعالی کافی ہے آپ کے لیے ان کے مقابلے میں. وہ سمیع العلیم، اور وہ اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت تاریخی اعتبار سے بڑی اہم ہے۔ حضرت عثمان کو جب شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے جو خون کے چھینٹے پڑے ہیں اس وقت وہ مصحف میں یہی مقام پڑھ رہے تھے، اور فتح یکفی کا ہو اللہ کے جو الفاظ ہیں اسی پر ان کے خون کے چھینٹے پڑے ہیں، اور وہ مصحف ابھی تک محفوظ ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، مراد سے یہ ہے کہ اختیار کر لو اللہ کا رنگ، یعنی اللہ کی بندگی کا رنگ، اللہ کی بندگی کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون عمدہ ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ کے مقابلے میں، یعنی سب سے بہتر اللہ ہی کا رنگ ہے، اللہ کی بندگی کا رنگ کو اختیار کر لو۔ ونحن لہ عابدون، اور ہم اس اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ قل، اے نبی آپ ان سے پوچھئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے حجت بازی کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو اللہ کے بارے میں؟ وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ لنا ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ونحن لہ مخلصون، اور ہم اس اللہ ہی کے لیے خالص ہونے والے ہیں، یعنی ہم اس اللہ ہی کے وفادار ہیں۔ ہم تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ہودا او نصارا، کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں علیہ السلام کانوا ہودا او نصارا، کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی ان سے پوچھے، کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یہ یہودیت اور عیسائیت تو یہ ساری بات کی چیزیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل اور یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں چیزیں نہیں تھیں۔ تو آج آپ سے پوچھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، شیعہ تھے کہ سنی تھے، تو آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ ساری باتیں آپ کہیں گے یہ ساری چیزیں بات کی پیداوار ہیں۔ اسی طریقے پر کہا کہ تم کہتے ہو کیا وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے، کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن قتم شہادت عندہ من اللہ، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو کہ چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے۔ ان کی کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں واضح نشانیاں موجود ہیں، لیکن یہ ان حقائق کو چھپا رہے ہیں، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے؟ وما اللہ غافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس عمل سے جو تم کر رہے ہیں۔ یہ آیت اب دوبارہ آ رہی ہے، آیت نمبر 134 بھی بالکل انہی الفاظ پر مشتمل ہے، اور آیت 147 بھی اب انہی الفاظ پر ہے۔ تلک امۃن قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، تو وہ آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ فرمایا تلک امۃن قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ کچھ تھا جو انہوں نے عمل کیے، جو انہوں نے کمائی کی، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا اس عمل کے بارے میں جو وہ کر رہے تھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انشاءاللہ ابھی ہم یہ 3 رکوع 8 تکتوں کے اندر پڑھیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، صدق الله العظيم۔ وقالت اليهود، اور کہا یہود نے، ليست النصارى على شيء، کہ یہ عیسائی کسی بنیاد پر نہیں۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور کہا نصارى نے، عیسائیوں نے، کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ ایک ہی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ تورات دونوں کے نزدیک مشترک ہے، چونکہ عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی، حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو زبور کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر کیونکہ ایمان نہیں رکھتے، لہذا وہ انجیل کو نہیں مانتے۔
لیکن جہاں تک عہد نامہ قدیم کا تعلق ہے اس پر وہ دونوں کے دونوں متفق ہیں. تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا کوئی ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ان کا دین یہ بے بنیاد ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کا دین بے بنیاد ہے، حالانکہ دونوں کے دونوں ایک ہی کتاب سے پڑھنے والے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح سے کہا ان لوگوں نے بھی جو کچھ نہیں جانتے ان کی سی بات. مشرکین مکہ ایک تیسرا گروہ تھا، وہ کہتے تھے کہ نہ یہودی کسی بنیاد پر ہے نہ عیسائی کسی بنیاد پر ہے، صرف ہم ہیں جو کہ بالکل صحیح دین پر ہیں. تو گویا ہر گروہ وہ دوسرے کی نفی کر رہا ہے. فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا روز قیامت. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات کا کہ جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اب اس کے بعد روح سخن مڑ رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف، فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو کہ روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے. ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان مساجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا جائے. وسع فی خرابہا، اور وہ ان گھروں کو اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اصل میں تعبیر خاص کے اعتبار سے یہ اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو مسجد حرام سے محروم کر دیا اور ان کو مکے سے ہجرت پر مجبور کیا، حالانکہ وہ مشرک تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا توحید کا وہ پہلا مرکز، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، اس توحید کے مرکز انہوں نے شرک کا اڈا بنا کر اور خود اس پر اپنی جارہ داری قائم کر لی، اور جو صحیح توحید کے علم بردار تھے ان کو انہوں نے مسجد حرام سے دخل کر کے ہجرت پر مجبور کر دیا. لیکن عام طور پر جو شخص بھی مساجد میں فساد مچائے اور مساجد کے اندر ان کے جو آداب ہیں کہ وہاں پر شور شرابہ نہ ہو، وہاں پر عبادت کے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، جو بھی اس قسم کی حرکت کرے وہ سب کا سب ایسے سب لوگ اس آیت کے ذیل میں آ جائیں گے. تو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں سے روکتا ہے ان یذکر فی حسنہ، کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے. مساجد کی خرابہا، اور وہ ان مساجد کو اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے. اولئک ما کان لہم، ایسے لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے، ایسے لوگ اس قابل نہیں ہیں ان یدخلوہا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد میں داخل ہوں. الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے. آج یہ دندرا رہے ہیں اللہ کی مسجد حرام میں، حالانکہ مسجد حرام اس کے اصل متولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور وہاں تو کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ شرک کرنے والے ڈرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن کیفیت اس کے برعکس ہے کہ آج صحیح توحید قلم برداروں کو وہاں سے نکال دیا اور مشرکین وہاں دندرا رہے ہیں. فرمایا یہ قابل نہیں ہے کہ اس مسجد میں اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوں الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزیون، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہوگی. یہ اللہ نے پیشن گوئی کر دی کہ ان قریب یہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوں گے اور ان کو سر جھکانے پڑیں گے، ان کو رسوا ہونا پڑے گا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہوگا. اب جب یہ مسجد حرام کا ذکر آیا تو چونکہ آگے تحویل قبلہ کا حکم آنا ہے، اور اس حکم کے حوالے سے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کر دیا تھا یہود نے کہ 16 مہینے تک تو ان مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، اب ان کا قبلہ ہو گیا مسجد حرام. تو یہ کیسا مذہب ہے کہ ان کا قبلہ ہی وہ کہہ نہیں. اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ایک منفی پروپیگنڈا کیا گیا تھا، مہم چلائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ اسی رکو سے یعنی 15ویں رکو سے اس 14ویں رکو سے یہود کے اس منفی پروپیگنڈے کا توڑ فرما رہا ہے. فرمایا وللہ المشرق والمغرب، اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. فأینما تولوا، تو تم جس طرف بھی رخ کرو گے، فثم وجہ اللہ، وہیں پر متوجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ. اللہ اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت کے اندر مقید نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے. تم جس طرف بھی رخ کرو گے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. تو تم نے یہ کیا سمتوں کو اتنی اہمیت دے دی، اور یہود وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور تم ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے ہو کہ کل تک ان کا رخ شمال کی طرف تھا بیت المقدس کی طرف، اور اب ان کا رخ ہو گیا ہے جنوب کی طرف. تو یہ تم نے کیا مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کا سلسلہ کھڑا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ضمن مقید نہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مغرب کی طرف ہی ہے. وہ تو اللہ نے ایک ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے، ایک مرکزیت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے قبلہ مقرر کیا ہے اور سب کو حکم دیا ہے کہ تم قبلے کی طرف رخ کرو، ورنہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کسی خاص حصے نہیں ہے۔ بہت پیارا شعر ہے غالب کا کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مقصود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ نہیں ہے، ہمارا قبلہ اللہ ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یہ اصل میں خانہ کعبہ قبلہ نما ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ہمارا اصل قبلہ، ہمارا اصل رخ اللہ کی طرف ہے۔ تو فرمایا وللہ المشرق والمغرب، یہ مشرق مغرب سارے اللہ کے ہیں۔ بھائی نماز وولو، تم جس طرف بھی رخ کرو گے فسمہ وجہ اللہ، وہی موجود ہوگا اللہ کا رخ انور۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑی وسعت والا ہے اور سب کو جاننے والا ہے۔ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بھی بیٹا بنا لیا ہے، اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے، معاذ اللہ، سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، وہ نہ اسے بیٹے کی ضرورت ہے اور نہ وہ ان تمام قسم کی کمزوریوں سے معاذ اللہ متصف ہے جس کے لیے کہ جو کہ بیٹا رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، یہ بہت بڑا سمجھیے کہ کلمہ کفر ہے جو لوگ نکالتے تھے اپنے زبان سے، یہودی اور عیسائی اور مشرکین مکہ۔ یہودی اور عیسائیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور مشرکین نے کہا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ کہف میں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہ، بہت بڑی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، کوئی اللہ کی بیٹی ہے، تو معاذ اللہ پھر کوئی اللہ کی بیوی بھی ہوگی، اور اللہ کے اندر بھی معاذ اللہ کو جنسی جذبات ہے، وہ بھی ان جذبات سے کبھی مغلوب ہو جاتا ہے اور اپنے جوڑوں کے پاس جاتا ہے۔ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، فرمایا سبحانہ، وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ ان تمام کمزوریوں سے اور ان تمام اس قسم کی خواہشات سے پاک ہے، نہ کوئی اس کی بیوی ہے، نہ اسے اس کی ضرورت ہے کہ بڑھاپے اور اس کا سہارا بنے، اسے اولاد کی ضرورت ہو، نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد کو اس کے نام کو اس کی نسل کو زندہ رکھے۔ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے، احتیاجوں سے پاک ہے۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، بل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، بلکہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ کل لہ قانتون، یہ تمام مخلوقات اس کے سامنے فرما برداری اختیار کرنے والی ہیں، اس کے سامنے عاجز ہیں، اس اللہ کا حکم ماننے پر مجبور ہیں۔ بنی السماوات و الارض، وہ اللہ تعالیٰ تو عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ بنی، ایک ہوتی ہے تخلیق، تخلیق ہوتی ہے کسی شے سے کسی شے کو بنا دینا۔ مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جسم بنایا، یہ تخلیق ہے، مٹی سے اور پانی کے ملاپ سے اللہ نے جسم بنایا آدم علیہ السلام کا۔ اور بدیع، بدا یبدو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز بنا دی۔ یہ اصل میں ہے عدم سے وجود میں لانا، بالکل نئی چیز وجود میں لانا۔ لفظ بدر بھی اسی مادے سے بنا ہے، باد آل عین سے، کہ وہ چیز کہ جس کا دین میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور ایک نئی چیز شروع کر دی دین میں، ثواب کی نیت اور اجر کی نیت سے اپنے پاس سے کوئی عمل شروع کر دیا اور کہا کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو چونکہ اگر اس کا کوئی ثبوت قرآن سے، سنت سے، حدیث سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بالکل ایک نئی چیز ہے، وہ بدعت ہے۔ تو بدیع السماوات والارض، اللہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ فاذا قضى امرا، اور جب وہ کسی فیصلے کا حکم دیتا ہے، فإنما يقول، وإذا قضى أمرا، اور جب وہ حکم کرتا ہے کسی بھی معاملے کا، فإنما يقول، تو وہ اس کے لیے کہتا ہے کن، ہو جا، فيكون، اور پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کا عالم امر۔ اس عالم امر کا معاملہ یہ ہے، اس میں کوئی وقت نہیں لگتا، اللہ کہتا ہے کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق کو پہلے پیدا کیا اپنے کلمہ کن سے، اللہ نے ہر ایلیمنٹ کو، ہر عنصر کو پہلے پیدا کیا اپنے کلمہ کن سے، اس کے بعد پھر اس کی مزید اگر کوئی نسل آگے بڑھی ہے تو اس کے لیے اللہ نے ضابطہ طے کر دیا۔ ایک عام آدمی پریشان ہوتا رہے کہ پہلے مرغی پیدا ہوئی کہ پہلے انڈا پیدا ہوا، اللہ پر ایمان رکھنے والا پریشان نہیں ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے کلمہ کن سے مرغی پیدا کی، اللہ نے کلمہ کن سے مرغا پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر ان کی نسل کو جاری کرنے کا ضابطہ بنا دیا۔ تو یہ کائنات ابھی نا تمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے سمدم صدائے کن فیقون، اس کائنات میں نئی مخلوق سامنے آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ کن مسلسل کام کر رہا ہے، اس کلمہ کن سے نئی مخلوقات وجود میں آ رہی ہیں۔ اب ان مخلوقات کے آگے چلنے کا سلسلہ وہ ایک اللہ نے ضابطہ بنا رکھا ہے۔ تو عالم امر میں معاملہ ہوتا ہے اللہ کہتا ہے کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے، عالم خلق میں پھر چیزوں کو آگے بڑھنے کے لیے ترقی کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اللہ نے کہا کلمہ کن، اس کن سے ایک مخلوق پیدا ہو گئی، اب اس مخلوق کی جو نظر آگے چلے گی وہ عالم خلق ہے، وہ پھر یہ ہے کہ خاص پیریڈ ہوگا، اس پیریڈ میں بیچ سے درخت بنے گا، ایک خاص پیریڈ ہوگا تبھی انڈے میں سے چوزہ نکلے گا، وہ عالم خلق ہے، لیکن پہلی مرتبہ کسی بھی شے کی تخلیق یہ کلمہ کن سے ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، یہ اشارہ ہے مشرکین کی طرف، ایک تو اہل کتاب جنہیں کچھ نہ کچھ کتاب کا شریعت کا علم تھا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، لولا یکلمون اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست آ کر کلام کرے، ہم سے کہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اور تاتی نہ آیا، یا ہمارے اوپر کوئی آیت نازل کیوں نہیں ہوتی، اللہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر کوئی آیت نازل کر دے، ہمیں یقین آ جائے کہ ہاں یہ اللہ ہی کی آیتیں ہیں، اور ہمیں تجربہ ہو جائے اللہ کی آیات کو ریسیو کرنے کا۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کی تھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، مثل قولہم، یعنی انہی کا سا قول انہوں نے بھی کہا تھا، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو اپنی آیتیں واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں، جس نے یقین نہیں کرنا اس کے لیے پھر بے شمار بہانے، جو مرضی وہ بہانے کرتا رہے اور عذر پیش کرتا رہے، ہوئے بدلا بہانہ بسیار، ورنہ ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے اپنی آیتیں واضح کر دی ہیں۔ بہت ہی اہم آیت آ رہی ہے، انا ارسلنا قبل حق کے بشیرم و نذیرا، بے شک نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ کے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اللہ صرف اتنا پوچھے گا کہ آپ نے ان کو نیک کاموں کی بشارت سنائی کہ نہیں سنائی، اور آپ نے ان کو منکرات اور برائی اور حرام پر وعید سنائی کہ نہیں سنائی، اگر آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے تو آپ کا کام مکمل ہو گیا، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ بھائی آپ کا مشن کیوں ناکام رہا اور کیوں پھر جہنم میں چلی گئی، یہ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، اللہ صرف آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، بات اس کے بعد لوگوں نے کیا 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 نہیں کیا اللہ ہر اس کو خود پوچھ لے گا۔ ہر دائی کے لیے بہت بڑی اس آیت کے اندر ایک نصیحت اور ایک پیغام ہے، دائی کا کام لوگوں سے منوانا نہیں ہے، دائی کا کام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آج آپ کو نظر آئے گا کہ بڑے بڑے دینی مزاج کے لوگ اور ادارے، انہوں نے اپنے بہت سارے اصول توڑ دیے، انہوں نے کہ چونکہ لوگ قریب نہیں آ رہے، لوگ بات نہیں سن رہے، تو چلو ذرا اس حوالے سے رعایت کر دو، اس حوالے سے رعایت کر دو، یہ بات مت کرو تاکہ لوگ قریب کو آئیں۔ اب جب لوگ قریب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا پاس جو بھی دین ہے وہ ناقص ہے، یہ اس حوالے سے لبرل ہے، یہ اس حوالے سے ذرا تھوڑی سی رعایت دیتے ہیں، تو پھر وہ چیز لا کر لیتے ہیں، کچھ پردے کے حوالے سے رعایتیں دے دی۔ جب خواتین کے لیے اگر ہم نے پردے کا اہتمام کے ساتھ کلاسز کی تو خواتین تو نہیں آئیں گی، تو ذرا تھوڑی سی چھوٹ دے دو، چلو ایک جو ہے وہ مکس قسم کی گیدرنگ ہو جائے، خواتین بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، اور تاکہ خواتین تھوڑی سی آزادی فیل کریں۔ ہمیں بھی قرآن کریم میں کہا گیا کہ آپ کے ادارے میں گھٹن بہت ہے، آپ خواتین کو بالکل پیچھے بٹھاتے ہیں اور درمیان میں پارٹیشن ہوتا ہے، لہٰذا اس سے پھر کیا خواتین سیکھیں گی، آپ ذرا تھوڑی سی تو اس میں نرمی کریں، تھوڑی سی آزادی دیں، بس جہاں یہ سلسلہ شروع ہوا وہیں سے آپ نے اپنا محسوس ہو رہے، وہیں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ سود کی بات مت کرو ورنہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، پردے کی بات مت کرو، اور زیادہ سیاست کی باتیں مت کیا کرو، یہ اصل میں اگر یہاں سے ہم نے اگر اپنے اصول توڑنے شروع کیے تاکہ لوگ ہماری محفل بڑھتی رہے، لوگ ہمارے پاس آتے رہے، یہیں سے اصل میں آغاز ہو جاتا ہے پھر کسپانے حق کا کو چھپانے کا، یہاں کو باطل کو گڑمٹ کرنے کا۔ صحیح صحیح بات لوگوں تک پہنچا دو، قل الحق من ربک، سورہ مائدہ باب چوتھا رکوع، اے نبی آپ صحیح صحیح حق بیان کر دیجیے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس نے چاہنا جو چاہے وہ ایمان لے، جس نے نہیں ماننا وہ نہ مانے، لیکن یہ ہے کہ کوئی نہ حق کو چھپانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی حق کے اندر آمیزش کی ضرورت ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے اللہ نہیں پوچھے گا جہنم والوں کے بارے میں کہ کیوں اتنے لوگ جہنم میں چلے گئے، کیوں انہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، یہ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اور اے نبی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے نہ یہودی اور یہودی اور نہ ہی عیسائی جب تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں، ان کے رنگ میں رنگ جائیے تو پھر وہ آپ سے راضی ہوں گے۔
آپ ایسے اسلام کا تصور پیش کیجئے کہ جس میں جہاد کا سرے سے ذکر ہی نہ ہو. آپ کہیں وہ ختم ہو گیا جنگ کا زمانہ, اب دین کے لیے حرام ہے جنگ اور قتال, اب کوئی جنگ اور قتال کی ضرورت نہیں. ایسا اسلام پیش کیجئے کہ جس میں سود کی حرمت کا ذکر ہی نہ ہو. ایسا اسلام پیش کیجئے جس میں پردے کے احکامات نہ ہو. آپ سیاست کو اور دین کو بالکل جدا کر دیجئے, بس اسلام کا مذہبی تصور پیش کیجئے. نماز پڑھ لو, روزے رکھ لو, اور اس کے بعد حج کر لو, عمرہ کر لو, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, یہ پڑھ لو تو اتنا ثواب ملے گا, وہ پڑھ لو اتنا ثواب ملے گا, یہ بات کا دھیان کرو. لیکن اگر تم نے بات کی سیاست کی کہ اسلام کا اپنا سیاسی نظام ہے جس میں حاکمیت اللہ کی ہے, تم نے اگر اسلام کا معاشی نظام پیش کرنا شروع کر دیا جس میں سود سب سے بڑی لعنت ہے, تم نے اگر معاشرتی نظام بیان کیا کہ جس میں سب انسان برابر ہے اور ہر انسان کی عزت آبرو اور اس کا مال جتنا محترم ہے, تو اگر تم نے اس قسم کی باتیں کی تو پھر یہ اسلام انہیں قابل قبول نہیں ہے. تو لبرل اسلام پیش کرنے کی ضرورت ہے اس وقت, روشن خیال اور اعتدال پسند یہ بننے کی ضرورت ہے. تو اگر تم اسلام میں رنگ جاؤ تو پھر وہ تم سے راضی ہوں گے, اور اگر تم نے قرآن مجید کو بیان کرنا شروع کیا اور اس کی باتیں بیان کی وہ کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے. لطیفے کے انداز میں کسی نے وہ شعر کہا کہ جب وہ اب میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو, میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو, ہنس کے وہ بولی کہ مجھ کو بھی اب راضی سمجھو. تو اپنے اسلام کو اب ماضی کا قصہ بنا دیجئے, پھر بات آگے بڑھ جائے گی اور وہ آپ سے راضی ہو جائے گی. تو لن قرض انکل یہود و ولن نصارا, نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ ہی عیسائی, حتیٰ تتبع ملتہم, جب تک آپ ان کے طور طریقوں کی, ان کی روش کی, ان کی ثقافت کی, ان کے کلچر کی آپ پیروی نہ کریں. قل انا ھدى اللہ ھو الھدى, اے نبی کہیے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں, ہماری یہ بنیاد ہے یہ قرآن, ہم اس بنیاد کو توڑنے والے نہیں ہیں. تم چاہے جتنے مرضی ہم پر فتویٰ کر دو اور ہم پر اعتراض کرو, یہ ہماری بنیاد ہے, ہم اپنی بنیاد سے چمٹے ہوئے ہیں. بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. ولا اتباع اہواءہم, اور یہ بڑا نازک الفاظ ہے, یہاں پر بظاہر خطاب اللہ کے رسول سے ہے, حقیقت میں یہودیوں اور عیسائیوں کو سنایا جا رہا ہے. ولا اتباع اہواءہم, اور بالفرض بالفرض بالفرض, اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, بعد الذی جاءک من العلم, بعد اس کے آپ کے پاس اصل علم آ چکا ہے, ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, تو پھر آپ کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا, اور پھر آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. کوئی اس کا امکان نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ان بدبختوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے. لیکن جب کسی کے ساتھ انتہائی نفرت ہوتی ہے تو بات اس سے نہیں کی جاتی, بات اپنوں سے کی جاتی ہے اور پیغام اسے دیا جاتا ہے. بات اپنی بیٹی سے کی جاتی ہے لیکن سنایا جاتا ہے بہو کو, ساتھ ہی کچھ کرتی ہے کہ بہو سے میں نے براہ راست اگر بات کی تو ان کے نہ گستاخی کر دے. تو اپنی بیٹی کو ڈانٹو لیکن یہ ہے کہ سناؤ اس کو, اس کی خامیاں وہ نمایاں کرو. تو بظاہر اللہ کے رسول سے خطاب ہے, سنایا جا رہا ہے یہودیوں کو. اللہ دین آتے نہ ہو کتاب, یہ بھی بڑی پیاری آیت ہے. فرمایا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے, یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ, وہ اس کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت کے اصل معنی بھی ہم بھول گئے. تلاوت کے اصل معنی عربی میں ہوتے ہیں تو فالو سمتھنگ, یعنی کسی چیز کو ایسے پڑھنا کہ انسان اس کو سمجھتا چلا جائے, اور کسی چیز کی پیروی کرنا. تو تلاوت کا اصل مفہوم کیا ہے کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھنا کہ اس کا مفہوم سمجھ میں آتا چلا جائے, اور پھر اس کے بعد قرآن مجید اس کو مزید بسی معنی میں استعمال کرتا ہے سورہ شمس میں, وہ شمس بدہا والقمر اذا تلاها, چاند جو ہے وہ سورج کی تلاوت کرتا ہے, والقمر اذا تلاها, جبکہ چاند سورج کے پیچھے آیا, چاند سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور سورج سے قصب نور کرتا ہے, اس سے نور کا فیض حاصل کرتا ہے, اور صرف وہ نور کا فیض حاصل نہیں کرتا, اس نور کے فیض کو حاصل کرنے کے بعد زمین کی طرف اس کو منتقل کرتا ہے. تو قرآن کو اس طرح سے پڑھنا کہ اس کا نور ہمیں حاصل ہوتا جائے, اور نہ صرف وہ نور ہم خود درج کریں بلکہ ہم اسے دوسروں تک منتقل کریں, یہ تلاوت کا وسیع مفہوم ہے. تو فرمایا وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ, یہی تو ہے جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. اگر ہم روز قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے, صرف رمضان میں قرآن پڑھ لیتے ہیں, کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں, تو ہمارا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے. فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. رومن غفر بہی, اور جس نے اللہ کی کتاب کا کفر کیا, فاولئک هم الخاسرون, تو وہی لوگ خسارے میں جانے والے ہیں۔ اب یہ بنو اسرائیل پر فرد جرم کا بیان ختم ہو رہا ہے، تو چھٹے رکوع میں جن دو آیات سے فرد جرم کا آغاز ہوا تھا، اب دوبارہ وہی دو آیات آ رہی ہیں پندرہویں رکوع کے شروع میں، صرف تھوڑا سا لفظ آگے پیچھے ہیں ورنہ بالکل وہی مضمون، وہی آیات ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اس کرو نعمت اللہ کی انمت والے کو، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، وہ تم پر میں نے نعمتیں نچھاور کی جو میں نے اور کسی پر نچھاور نہیں کی۔ واتقوا یوماً، اور اس دن کی سختی سے بچو، اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس روز کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آ سکے گی۔ یہ سارے من گھڑت عقیدے ہیں کہ فلاں بخشوا لے گا، اور فلاں کے ساتھ اگر نسبت قائم ہو گئی تو اپنے مرید کو ضائع نہیں ہونے دے گا، ان عقائد کے لیے کوئی بھی سند اور کوئی بھی دلیل نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام میں یہ بات نازل فرما دیتے، اللہ رسول بتا دیتے کہ فلاں زمانے میں فلاں علاقے میں فلاں ولی اللہ ہوں گے، اور جو بھی ان ولی اللہ کا مرید ہوگا ان کے نام کے ساتھ نسبت رکھے گا وہ اس کو بچا لیں گے قیامت کے دن، تو پھر تو ٹھیک تھا۔ لیکن کوئی ایسی بات نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، خود سے کچھ چیزیں گھڑ لی ہیں کہ فلاں ہستی کے مرید بن جاؤ، وہ ہستی تمہیں عذاب قبر سے بھی بچا لے گی، وہ ہستی تمہیں قیامت کے دن بھی چھڑا لے گی۔ کس نے یہ باتیں بتائی ہیں؟ کون ہے جو نبی ہے جس کے پاس وہی آتی اور وہ یہ باتیں بتاتا ہوں؟ خود اپنے پاس سے باتیں گھر کے اور ایک بالکل نیا تصور دین کا اختیار کر لیا ہے۔ فرمایا اس روز کوئی جان کسی اور جان کے کام نہیں آئے گی، ولا یقبل منها عدل، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی بھی فدیہ کوئی بھی جرمانہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ ہی کوئی سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ مضمون مکمل ہو گیا بنی اسرائیل پر فرد جرم اور ان کے جرائم کی پوری تاریخ اللہ نے یہاں پر دے دی۔ اب اس کے بعد تحویلی مضمون شروع ہو رہا ہے جو سورہ بقرہ کے پہلے حصے کا آخری مضمون ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قدر مسترد کے ذکر سے بات کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ دعوت کا اسلوب ہے کہ جب بھی کسی فریق کو دعوت دینی ہو تو آغاز اس بات سے کیا جائے جو دونوں فریقوں کے درمیان قدر مسترد ہے۔ اگر آپ دعوت کا آغاز اس کافی مسئلوں سے کریں گے تو پھر تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے بات کا آغاز ہو رہا ہے کہ جو سب کے نزدیک محترم ہے، یہود کے نزدیک بھی، عیسائیوں کے نزدیک بھی، مشرکین مکہ کے نزدیک بھی، اور مسلمانوں کے نزدیک بھی، تو سب کے لیے ایک محترم ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام، ان کے ذکر سے بات شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو جبکہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بعض بڑی بڑی باتوں سے۔ یہ دریا کو کوزے میں بند کیا گئے سے ایک آیت ہے، ڈاکٹر سارا مساج کی کتاب پڑھ لیجئے، عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی، قربانی کی عبادت اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ایک یاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بہت ساری باتوں میں امتحان لیا، بہت ساری باتوں میں ان کو آزمایا، وہ آخری آزمائش تھی جبکہ اللہ نے ان سے کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو، ابھی اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا پہلے امتحان ہوا عقیدے کا، مشرکانہ ماحول میں پیدا ہو گئے تو بت پرستی کے خلاف اعلان جہاد کیا، ستارہ پرستی، سورج پرستی، چاند پرستی کے خلاف جو ہے وہ کلمہ جہاد، جو ہے وہ کلمہ بغاوت بلند کیا۔ اس کے بعد سیاسی شرک وہاں پر موجود تھا، نمرود خدا کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کا۔ اس کے بعد جب والدین نے کہا گھر سے نکل جاؤ تو گھر کی محبت کو اللہ کی محبت کو قربان کیا اور گھر چھوڑ کر آ گیا، پوری قوم کے ساتھ ایک جو ہے وہ دشمنی مول لینی پڑی۔ اور اس کے بعد قوم نے کہا کہ ابراہیم تمہارے پاس مہلت ہے، یا تو اپنے عقیدے توحید سے باز آؤ ورنہ آگ کے علاوہ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بے خطر کود پڑا اسے نمرود میں عقل محب تماشا لب بام ابھی۔ اس کے بعد وطن کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کیا اور اللہ کے پر بھروسہ کر کے توکل کر کے اور ہجرت کر گئے۔ آج کے زمانے کی ہجرت نہیں تھی کہ پہلے سے پتا ہو کہ کتنے فاصلے پر کون سا علاقہ ہے، ان زائد لا ربی سیادین، میں تو اپنے رب کے بھروسے پر جا رہا ہوں، وہ ضرور میرے کو رستہ نکالے گا۔ اس کے بعد اللہ نے بڑی دعاؤں کے بعد ایک بچہ دیا، اور جیسے بچہ اللہ نے دیا حکم دیا کہ جا کے اس کو بنجر زمین میں جہاں پر کہ گھاس تک نہیں اگتا وہاں جا کے اس کو جو چھوڑ کر آ جائے، اور بچے کی محبت کو بیوی کی محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کیا اور جا کے بچے کو بیوی کو وہاں پہ چھوڑ کے آ گیا. اللہ نے بچے کو پالا, بچہ بڑا ہوا. اب جب بچہ اس قابل ہوا کہ باپ کے ساتھ برے باپ کے ساتھ ان کے دعوت اور توحید کے مشن میں دست و بازو بن سکے, لما بلغ ما اوصایا, اب اللہ نے کہا کہ اس بچے کو ہماری راہ میں قربان کر دو. اور تک عثمانی صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ قربانی کی عبادت اصل میں ہماری عقل کی قربانی ہے, ورنہ لوگ اپنے اعتبار سے کہتے ہیں کیا تم نے بات شروع کر دیا یہ قربانی کا سلسلہ. یہی پیسہ کسی ویلفیئر کے کام میں لگاؤ تو کتنے ملک کے مسائل حل ہو جائے, تعلیمی پروجیکٹ میں لگاؤ تو کتنا فائدہ ہو جائے, ہاسپٹلس میں دو تو کتنے مریضوں کو فائدہ ہو, اور تم ہم ہر گوشت کھانے پیسے ضائع کرتے ہو. اپنی عقل سے بات نہیں بنے گی, اللہ کا حکم ہے. تب عثمانی صاحب کہتے ذرا بتائیے کہ کیا کوئی اپنی اس کی جسٹیفیکیشن ہے یہ معصوم بچے کو ذبح کر دیا جائے. اللہ نے منع کیا کسی بھی انسان کو ناحق مت قتل کرو, حکم دیا کہ اپنے اولادوں کو قتل مت کرو, اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ میں ذبح کرو, بچے کے جانے کا قصور کیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کیوں کرا نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا حکم دے رہے ہیں, یہ حکم تو میری عقل میں نہیں آ رہا, یہ تو آپ کو دیگر احکامات شریعت کے خلاف ہے. نہیں, اصل چیز اللہ کے حکم کی ہے, اللہ جو بھی چاہے حکم دے میں اسے ماننا ہے. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کہیں تو بچے کو لٹا کر چوری پھیر دی, یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے صرف امتحان لینا تھا, اللہ نے بچے کو بچایا اور اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یادگار بنا دیا اور وہ قیامت تک یادگار رہے گی. دانشوروں کی باتیں نہیں چلیں گی بلکہ اللہ کا حکم انشاءاللہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بعض بڑی بڑی باتوں میں آزمایا, انہیں کئی محبتوں کے حوالے سے آزمایا, انہوں نے ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کیا. فَأَتَمَّهُنَّ, وہ تمام باتوں میں پورے اترے, انہیں تمام باتیں پوری کر دکھائیں. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, اب اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاص شان ہے, تمام انسانوں کے امام. آج بھی انسانوں کی اکثریت ان کو امام مانتی ہے, یہودی بھی, عیسائی بھی, اور الحمدللہ مسلمان بھی. اور پھر تمام انبیاء کے والد, یعنی جتنے بھی انبیاء ان کے بعد آئے ہیں انہی کی نسل میں سے آئے ہیں. انسانوں کے ساتھ یہ تعلق ہے ان کے امام, انبیاء کے ساتھ تعلق یہ کہ بول انبیاء, اور اللہ کے ساتھ تعلق یہ کہ اللہ کے دوست خلیل اللہ. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, یہ مقام اللہ نے انہی کو دیا ہے. قال انی جاعلک للناس اماما, کہا کہ اے ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. قال ومن ذریتی, فوراً اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا, میری اولاد کے بارے میں کیا آپ کا ارادہ ہے. یہ ہے ایک نیک انسان کی پہچان. انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے, اولاد کے بارے میں اس کی جو بھی سوچ ہے وہ اس کی شخصیت کی عکاس ہے. ممکن ہے میں نے کوئی ظاہری بالا دین کا اوڑا ہوا ہو, اپنے بچے کو میں کیا بنانا چاہتا ہوں, اسے داخل کیا ہوا ہے بڑے اعلیٰ قسم کے تعلیمی ادارے میں, اور جانتا ہوں میں کہ اس ادارے سے بچہ جب نکلے گا پڑھ کر تو مسلمان بھی رہے گا, کیا بنے گا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن یہ مسلمان بھی رہے گا. تو اگر خدا نہ خاصا بچوں کے حوالے سے فکر ساری دنیا کی ہے, ان کی دین کا, ان کے ایمان کی پرواہ ہی نہیں ہے, تو لاکھ آپ نمازیں پڑھتے رہے اور داڑیاں رکھتے رہیں اور اپنا تاثر دیتے رہے کہ ہمارا بھی کوئی تعلق دین سے ہے. کوئی انسان کا تعلق دین سے نہیں ہے اگر اسے اپنی اولاد کی دین کی فکر نہیں ہے, اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہتا ہے, اسی سے انسان کی شخصیت ظاہر ہو جائے گی. کسی اور کی طرف مت دیکھیے ہر بھائی اور بہن, اپنا اپنا جائزہ لیں کہ اپنی اولادوں کے بارے میں ہمارے کیا عزائم اور کیا ارادے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال کیا, اے اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا. قال لا ينال احد الظالمين, اللہ نے فرمایا کہ معاملہ نسل کی بنیاد پر نہیں چلے گا, ظالموں سے میرا کوئی عہد نہیں ہے. اگر کوئی تمہاری اولاد میں سے ہوگا اور اگر وہ شرک کرنے والا ہوگا اسے میں امامت کا منصب ہرگز نہیں دوں گا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اصبر ہو, پھر قصر قابل میراث پدر کیوں کر ہو, وہی قصر قابل میراث پدر ہوگا جو کہ باپ کے علم کو اس کے سبق کو یاد رکھے. بڑے چال میں کئی کا مسابت علم نہ صرف ابنا, اب کیونکہ تحویل قبلہ کا حکم آنے والا ہے, خانہ کعبہ کا ذکر اب آئے گا, ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس کعبے کی بنیادوں کو پھر سے اٹھایا تھا. خانہ کعبہ بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے, لیکن وہ رستہ رستہ اس کی دیواریں شہید ہو گئی تھی, اسے دوبارہ انہیں بنیادوں پر اٹھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو اب اللہ تعالیٰ یہودیوں کو عیسائیوں کو بتا رہا ہے کہ جس قبلے کو اللہ نے مقرر کیا ہے مسلمانوں کے لیے, اس قبلے کی بنیادوں کو دوبارہ سے اٹھانے والے کون تھے, وہ حفیظ تم سب کے نزدیک محترم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. بیت جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا. اور یاد کرو جبکہ ہم نے اس البیت کو یعنی اس خاص گھر کو مسجد حرام کو بیت اللہ کو ہم نے بنایا بار بار لوگوں کے آنے کی جگہ. اس قدر کشش ہے اللہ کے اس گھر میں کہ جو بھی ایک مرتبہ جاتا ہے دعا کر کے آتا ہے کہ اللہ پھر آنے کی توفیق دیجیے گا. اور انسان بے چین ہوتے ہیں کتنا کتنا پیسہ لگاتے ہیں اس گھر کی زیارت کے لیے, اس گھر سے محبت ہے. تو جب کہ ہم نے اس گھر کو بنا دیا ہے بار بار لوگوں کے آنے کی جگہ, وہ امنا اور اسے بنا دیا امن کا گہوارہ, اس کے گرد حدود حرم مقرر کر دی کہ ان حدود کے اندر کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا. اور اسلام سے پہلے بھی مشرکین بھی ان حدود حرم کا احترام کرتے تھے. یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور جن پر امن درآمد جو ہے وہ ہوتا رہا. بتا غزلوں میں مقام ابراہیم مسلم, اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو بنا لو نماز پڑھنے کی جگہ. یہ خاص پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا, اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھایا تھا. وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا, ایمان افروز منظر, روحانی ایک منظر کہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں اس پتھر پر اور اسماعیل علیہ السلام اپنے ننے ننے ہاتھوں سے پتھر ڈالا سے ان کو دے رہے اور وہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں. اور جو پتھر آیا تھا جنت سے وہ پتھر خود بخود اونچا ہو رہا تھا, جو جو دیوار اونچی ہو رہی تھی پتھر بھی اونچا ہو رہا تھا. وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں. اور اسی مقام ابراہیم کے پاس طواف کے سات چکر مکمل کرنے کے بعد دو رکعت نماز نفل کی پڑھی جاتی ہے جو طواف کا حصہ ہے. تو ہم نے کہا کہ بنا لو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ. وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے, ان تطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو گے طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور یہ حکم ہے کہ وہ مسجد حرام کی بیٹیاں ہیں ساری مسجدیں, پہلی مسجد وہ تھی باقی ساری مسجدیں اس کی بیٹیاں ہیں, لہٰذا جو حکم اس کے لیے وہی حکم تمام مساجد کے لیے. تو تمام مساجد کو دونوں اعتبارات سے پاک رکھنا ہے, ظاہری اعتبار سے بھی وہاں نجاست نہ ہو مسجد صاف ہو, اور مانوی اعتبار سے بھی کہ وہاں پر کوئی شرک کی گندگی نہ ہو, سب سے خالص مسجد کے اندر توحید اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ذکر ہو. وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, یہ مسجد اللہ کے لیے ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. ویسا علیہ ابراہیم, اور یاد کر جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هذا بلدا آمنا, اے میرے رب اس گھر کو بنا دے امن کا گہوارہ. ورزق اہلہ من الثمرات, اور جو بھی اس گھر کے اس شہر کو بنا دے امن کا گہوارہ اور اس شہر کے بسنے والوں کو تو رزق عطا فرما پھلوں میں سے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, لیکن انہی کو جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت ایمان والوں کے ساتھ, لا ینال احد الظالمین, ظالموں سے اللہ کو کوئی عہد نہیں. تب خود ہی اللہ کی پسند ناپسند کے مطابق درخواست کی کہ اللہ اس شہر کو بنا دے امن کا گہوارہ, اور اس شہر میں سے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر آخرت کے دن پر انہیں تو رزق عطا فرما پھلوں والا. اب دیکھیں کیا فرمائش کی ہے, وہ بنجر زمین غیر ذی زرع, لیکن اللہ سے فرمائش کر رہے ہیں کہ اللہ انہیں تو پھل عطا فرما, میوے عطا فرما, اس بنجر زمین میں ان کے لیے میووں کا سامان فرما. اللہ کا جواب سنیے, فرمایا تعالی ومن کفر, اللہ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا, فامتعہ قلیلا, میں اس کو بھی تھوڑا سا سادو سامان دوں گا. امامت اور ہے رزق اور ہے, رزق کو میں کافروں کو بھی دوں گا. آپ نے پہلے بات کی تھی امامت کی, میرا عہد ظالموں سے نہیں ہے, اب بات آپ رزق کی کر رہے ہیں, رزق کو میں تھوڑا بہت ان کافروں کو بھی دوں گا. قال ومن کفر, اللہ نے فرمایا کہ جس نے کفر کیا, فامتعہ قلیلا, میں اس کو بھی سادو سامان دوں گا تھوڑا سا, ثم اسرہ الی عذاب النار, اور پھر میں اس کو گھیر کے لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف, وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ, اب یہ روح پرور منظر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اور یاد کرو جبکہ اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام, خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں, اور یہ عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا دو ہیں, ربنا تقبل منا, اے رب ہماری خدمت قبول فرما, انک انت السمیع العلیم, بے شک تو سب کو سننے والا ہے, تو سب کو جاننے والا ہے. ربنا واجعلنا مسلمین لک, عرب ہمارے ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا. اس قدر قربانیاں ابراہیم علیہ السلام دے چکے ہیں, اپنے گھر کی محبت, اپنے والدین کی محبت, وطن کی محبت, جان کی محبت, بیوی بچے کی محبت, اور اس کے بعد اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلمان بندہ بنا. اصل میں مسلمان کے معنی ہوتے ہیں فرما بردار, کہ اللہ ہم تیرے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیں. چومی گویا مسلمانم بلزم کہ دالم مشکلات لا الہ الا, جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں کام جاتا ہوں, میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے تقاضے کیا ہے. تو اس عالم میں جب کتنی قربانیاں دے چکے ہیں, ابھی بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلمان بنائی, اے اللہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلمان بندہ بنا, فرما بردار بنا. ومن ذریتنا امتا مسلمت اللہ, اور ہماری اولادوں میں سے اپنی ایک فرما بردار امت کو تھا. یہ پھر دیکھیے اولاد کے حوالے سے کیا سوچ اور کیا فکر ہے. اے اللہ ہماری اولادوں میں سے ایسی امت پیدا ہو جائے جو تیری فرما بردار تیرا کہنا ماننے والی ہے. وارنا مناسکنا, اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا. وتب علینا, اور ہم پر نظر کرم فرما. انک انت التواب الرحیم, بے شک تو توبہ نظر کرم کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد آخر میں بڑی عظیم دعا کی ہے. کیا دعا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اے رب ہمارے ہماری اولادوں میں سے ایک رسول بھیج دے. یتلو علیہم آیات کا, جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں احکامات سکھائے اور انہیں حکمت سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک اللہ تو زبردست ہے کمال حکمت والا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ میری اولادوں میں ایک رسول آئے. اور رسول چار کام کرے. وہ چار کام کیا ہے؟ اللہ کی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو غفلت سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ کرے. جو لوگ متوجہ ہو جائیں انہیں آیات کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرے, ان کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کرے, اللہ کی محبت پیدا کرے, شریعت پر عمل کا جذبہ پیدا کرے. اس کے بعد جو جذبہ پیدا ہو تو انہیں احکامات سکھائے, اور اس کے بعد احکامات کی حکمت سکھائے. اتنا اہم مضمون ہے کہ یہ قرآن پاک میں چار مرتبہ آتا ہے انہیں اصطلاحات کے ساتھ. یہ سورہ بقرہ کی آیت 129 ہے, پھر اسی سورت میں بھی آئے گا آیت 151 میں, پھر اس کے بعد سورہ آل عمران آیت 164, پھر سورہ جمعہ آیت نمبر 2. مزید وضاحت ان کی انشاءاللہ اگلے مقامات پر ہو جائے گی, لیکن یہاں سے نوٹ فرمائیے کہ اللہ کے رسول کا بنیادی طریقہ کار یہی تھا جس سے آپ نے وہ حزب اللہ تیار کی کہ جس نے پھر حزب الشیطان کے ساتھ جنگ کر کے اور اللہ کے دین کو غالب کیا. آیات الہی کی تلاوت کے ذریعے سے لوگوں کو متوجہ کیا. جو بندے متوجہ ہو گئے, یہ قرآن سنا سنا کر ان کا تزکیہ کیا, ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا, فکر آخرت کو ڈالا, شہادت کا شوق پیدا کیا, اللہ کی محبت پیدا کی, شریعت کے لیے جینے مرنے کا جذبہ پیدا کیا. اس کے بعد ان کو احکامات شریعت بتائے اور جہاد کا حکم ان کے سامنے رکھا اور شریعت کے احکامات حکمت ان کو بتائی. اب یہ اللہ کی پارٹی وہ تھی جو کہ اللہ کے لیے جینے مرنے کے لیے اس طرح سے تیار تھی کہ باطل کے ساتھ ٹکرائی تو پھر دین غالب ہوگا. تو بنیادی طریقہ کار سے وہ حزب اللہ کیسے تیار ہوگی, وہ طریقہ کار یہاں پر بیان ہوا ہے. تو یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ان کی آمد. بہت پیاری بات کی الطاف حسین حالی نے کہ ہوئی پہلو آمنا سے حبیدہ دعائے خلیل اور نبید مسیحا. یہ اللہ کے رسول دعائے خلیل کا نتیجہ ہے. اللہ کے رسول نبید مسیحا ہیں جن کی بشارت دی تھی کنہوں نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. وہ بشارت آ جائے گی سورہ صف میں. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ, اور کون ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے رستے کو چھوڑ کر کون رستہ اختیار کرے؟ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ, سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں ڈال دیا. کوئی احمق ہی ہوگا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا رستہ چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرے. ابراہیم علیہ السلام کا رستہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا ہو فِي الدُّنْيَا, ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے دنیا میں چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور بے شک آخرت میں بھی وہ شامل ہوں گے صالحین میں. ابھی ملت ابراہیم کیا ہے؟ فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ, جب بھی ان سے ان کے رب نے کہا کہ میرا کہنا مانو, میرا حکم یہ ہے, اس حکم کو بجا لاؤ, قال اسلمت لرب العالمين, انہوں نے کہا کہ میں نے کہنا مانا اس ہستی کا جو کہ تمام جہانوں کی رب ہے. یہ ہے ملت ابراہیم, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ملت ان کا رستہ یہی ہے کہ اللہ کا جب حکم آ جائے پھر کوئی چوں اور چرا نہ ہو، کوئی پھر ایف اینڈ بٹ نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ اس حکم پر فوراً عمل کرے، چاہے اس کے لیے کیسی محبت قربان کرنی پڑے اور کیسے قربانی دینی پڑے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک گاڑی ہے وائٹ شراج ہے، AA00545، کیا کرنا اس گاڑی کو مجھے کچھ دقت دیتے، صرف اتنا بتایا کہ گاڑی ہے، اس کی پارکنگ غلط ہے، اس کی پارکنگ ٹھیک کر لیجیے، AA00545۔ بسم اللہ اولہ وآخرہ وبصا بہا ابراہیم و بنیہ و یعقوب، اور اسی کی وصیت کی، اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی زندگی بھر کی جو بھی اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی اس کا نچوڑ رکھا، یہی عمل کیا یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ وہ وصیت کیا تھی؟ ان کی زندگی بھر کی جو اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی اس کا لب لباب اور اس کا خلاصہ کیا تھا؟ فرمایا یا بنی یا، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفا لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، فلا تموتن، تو دیکھنا ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم فرما بردار ہو، اپنے لمحے لمحے کا پہرہ دو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت آئے اور تم اس وقت اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے کہ ہم حالت فرما برداری میں اپنی جان اللہ کے حوالے کریں۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اس حضر یعقوب الموت، جبکہ یعقوب علیہ السلام پر موت کی کیفیت آئی، اس قال البنی، جبکہ انہوں نے عین عالم نظام میں اپنے بچوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کی معبود کی، و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور آپ کے آبا و اجداد کی معبود کی، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، الہ واحدہ، اور وہ ایک ہی معبود ہے، یعنی آپ اور آپ اور آپ کے آبا و اجداد کا معبود یہ الگ الگ نہیں ہے، وہ ایک ہی معبود ہے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ہم اسی کا کہنا ماننے والے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو کہ گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم کماؤ گے، یعنی تم اس دھوکے میں نہ رہنا کہ ہم بڑے نیک لوگوں کی اولاد ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ہم ان کی نسل میں سے ہیں، نہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر روز قیامت کسی کو اس کا عمل پیچھے لے گیا تو اس کا اعلیٰ نسب اسے آگے نہیں لا سکے گا، قیامت میں فیصلے عمل کی بنیاد پر ہوں گے، حسب اور نسب کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ خاندان کا ہے، یہ شاہ صاحب کا بیٹا ہے لہٰذا اسے آگے لایا جائے، نہیں، وہاں پر نہ کوئی شاہ صاحب کام آئیں گے اور نہ ہی کوئی اور صاحب کام آئیں گے، وہاں پر انسان کا عمل کام آئے گا۔ تو فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور جو عمل وہ کرتے رہے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، یہ پھر مسلمانوں کے خلاف کبھی کبھی گٹھ جوڑ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، اور انہوں نے کہا کہ ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے، یہ محمد کی بات مت ماننا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یا تو یہودی بن جاؤ یا پھر عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پر آ جاؤ گے۔ قل، اے نبی، آپ انہیں جواب دیجیے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، الفاظ یہاں پر محذوف ہیں، کہ کہیے بلکہ میں تو اتباع کر رہا ہوں، پیروی کر رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، ان کے رستے کی، جو کہ بالکل یکسو تھے، وہ سنگل مائنڈڈ تھے، انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ ہر حال میں اللہ کی محبت کو فوقیت دینی ہے، چاہے وہ دنیا میں ناراض ہوا کچھ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، صرف پرواہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی رہے۔ تو کہیے کہ میں تو پیروی کر رہا ہوں ملت ابراہیم کی، وہ ابراہیم جو بالکل یکسو تھے، وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ سند اللہ نے 6 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک میں دی ہے کہ وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، شرک سے بچنا آسان نہیں ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہمیں خود خود کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، کسی کا معبود اس کے بیوی اور بچے ہیں، وہ ان کی محبت میں اللہ کے احکامات کی وجہ بھی پھیرتا ہے، کسی کا معبود دولت ہے، وہ دولت کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لوئن عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم اور دینار کے بندے پر لعنت کی گئی، وہ عبداللہ نہیں ہے، وہ عبد الدینار اور عبد الدرہم ہے۔ کسی کا معبود اقتدار ہے، کسی کا معبود اس کی خواہشات نفس ہے۔ ارائی کا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے سب کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو شرک صرف یہ نہیں ہوتا کہ بت پرستی کی جائے یا مزاروں پر جا کر اور اولیاء اللہ سے دعائیں کی جائے، یہ چیزیں بھی شرک میں شامل ہیں، لیکن یہ کہ شرک یہ بہت پھیلا ہوا گناہ ہے، اس سے بچنا کوئی آسان نہیں ہے۔ جیسے کوئی آج آپ سے کہے کہ فلاں شخص نے 20 سال تک پولیس کی سروس کی لیکن رشوت کی ایک پائی نہیں لی، تو آپ کہیں گے بہت بڑا کمال کیا اس نے کہ رشوت سے بچ گیا ہے۔ تو حالانکہ تعریف تو ہوتی ہے مثبت انداز سے، جو بڑا نیک ہے وہ تہجد پڑھتا ہے، جبکہ یہاں تعریف ہو رہی ہے منفی انداز سے کہ بہت نیک ہے رشوت نہیں لیتا، بہت نیک ہے شراب نہیں پیتا۔ تو یہاں بھی تعریف اسی انداز کی ہے کہ بہت نیک تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پولیس کے محکمے میں رہتے ہوئے آج کل رشوت سے بچنا بہت مشکل ہے، اسی طرح سے شرک سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فرمایا وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ شرک کی تفصیل سمجھنی ہو تو ڈاکٹر صاحب کا اس موضوع پر بڑا اچھا کیسٹ کا سیٹ ہے، حقیقت اور اقسام شرک، 6 کیسٹ ہے، ضرور اس کی سماعت فرمائیے اگر آپ نے اس کی سماعت نہیں فرمائی اب تک۔ علماء اکرام کی طرف سے بڑی تحسین ہوئی کہ واقعی اس موضوع کو سمجھانے کا ڈاکٹر صاحب نے حق ادا کر دیا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب بل اسفار، اے کئی نبی کہیے، اے مسلمانوں تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب بل اسفار، اور ہم ایمان لائے اس کلام پر جو کہ نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولادوں پر۔ وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور اس کلام پر جو کہ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وما اوتیا النبیون من ربہم، اور اس کلام پر ایمان لائے جو کہ دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، یعنی ہم تمام نبیوں پر جو بھی کلام نازل ہو ہم سب پر ایمان لانے والے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان نبیوں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے، ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ اگر کسی نبی کا بھی انکار کیا یہی چیز کفر ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو اگر وہ اس طرح سے ایمان لائے جیسے کہ مسلمانوں تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت پر آئیں گے۔ اگر انہوں نے کسی ایک بھی نبی کا انکار کیا تو پھر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا کل جو اس صورت کے آیت نمبر 62 کے حوالے سے کتنا اٹھایا جاتا ہے اس کی نفی یہاں پر ہے کہ وہ جی ایمان کی رسالت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بس اللہ پر ایمان کا ذکر، آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ یہاں فرمایا کہ نہیں، پہ آمنو، اگر وہ اس طرح سے ایمان لائے بمثل ما آمنتم به، جیسے تم ایمان لائے ہو، فقد اهتدوا، تو پھر وہ ہدایت پر آ گئے۔ وان تولوا، اور اگر وہ روگردانی کریں، فانہم فی شقاق، تو جان لو کہ پھر وہ ضد میں ہیں۔ فسیکفیکہم اللہ، تو پھر اے نبی اللہ تبارک و تعالی کافی ہے آپ کے لیے ان کے مقابلے میں۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت تاریخی اعتبار سے بڑی اہم ہے۔ حضرت عثمان کو جب شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے جو خون کے چھیٹے پڑے ہیں اس وقت وہ مصحف میں یہی مقام پڑھ رہے تھے، اور فتح یقیکہ اللہ کے جو الفاظ ہیں اسی پر ان کے خون کے چھیٹے پڑے ہیں، اور وہ مصحف ابھی تک محفوظ ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، مراد اس سے یہ ہے کہ اختیار کر لو اللہ کا رنگ، یعنی اللہ کی بندگی کا رنگ، اللہ کی بندگی کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون عمدہ ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ کے مقابلے میں، یعنی سب سے بہتر اللہ ہی کا رنگ ہے، اللہ کی بندگی کا رنگ کو اختیار کر لو۔ ونحن له عابدون، اور ہم اس اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ قل، اے نبی آپ ان سے پوچھئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے حجت بازی کر رہے ہو، جھگڑا کر رہے ہو اللہ کے بارے میں؟ وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ لنا ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ونحن له مخلصون، اور ہم اس اللہ ہی کے لیے خالص ہونے والے ہیں، یعنی ہم اس اللہ ہی کے وفادار ہیں۔ ہم تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ہودا او نصارا، کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں علیہ السلام کانوا ہودا او نصارا، کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے. قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی ان سے پوچھے کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے. یہ یہودیت اور عیسائیت تو یہ ساری بات کی چیزیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل اور یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں چیزیں نہیں. کہ آج آپ سے پوچھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، شیعہ تھے کہ سنی تھے، تو آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ ساری باتیں آپ کہیں گے ساری چیزیں بات کی پیداوار ہیں. اسی طریقے پر کہا کہ تم کہتے ہو کیا وہ عیسائی تھے یہودی تھے، کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو کہ چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے. ان کے کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں واضح نشانیاں موجود ہیں، لیکن یہ ان حقائق کو چھپا رہے ہیں. اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس عمل سے جو تم کر رہے ہو. یہ آیت اب دوبارہ آ رہی ہے، آیت نمبر 134 بھی بالکل انہی الفاظ پر مشتمل ہے، اور آیت 140 بھی اب انہی الفاظ پر ہے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، تو وہ آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر کرتا ہو. فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے جو کوئی تھا جو انہوں نے عمل کیے، جو انہوں نے کمائی کی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا اس عمل کے بارے میں جو وہ کر رہے تھے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انشاءاللہ بھی ہم یہ تین رکوع 8 رکعتوں کے اندر پڑھیں گے.